السلام علیکم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، آمين. اپنے رب سے دعائیں مانگ کر ہم اس مقدس بابرکت کتاب کو کھولتے ہیں. شعوری طور پر کانشیسلی اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب کے لیے، اور اس نیت سے کہ اللہ اس کے ذریعے ہماری زندگیوں کو نور ہدایت اور نور ایمان سے منور فرما دے، آمین. انسان ہونے کے ناطے صرف کھانا پینا ہی ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ فطری طور پہ ہر انسان خوش بھی رہنا چاہتا ہے. خوشی، اطمینان اور سکون یہ وہ چیز نہیں ہے جو انسان دولت لے کر جائے اور بازار سے جا کر خرید کر لے آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو خوشی اور اطمینان اور سکون کسی اور ہی چیز میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. نہ صرف قرآن پڑھ کر، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کا کلام پڑھ کر روح سیراب ہوتی ہے، بلکہ دل بھی تسکین پاتے ہیں. آخرت کے فائدے تو ہیں ہی، انشاءاللہ تعالی ہم سب یہاں آئے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ میرا رب میرے اس آنے کو سننے سنانے کو قبول فرمائے گا اور آخرت کے لیے اس کو میرے لیے توشہ بنائے گا. اور انشاءاللہ تعالی جو وقت اور ایفرٹ اور ہم نے قربانی نیند کی، اپنے آرام کی دی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی رحمت سے ہم اس کے عوض جنت کے اعلیٰ درجے خرید پائیں گے اللہ کی رحمت سے. آخرت کے فائدے تو ہیں ہی، لیکن دنیا کے بھی بہت سے فائدے اللہ نے اس کتاب میں رکھ دیے ہیں. کوالٹی آف لائف انسان کی بہتر ہوتی ہے، آپس کے تعلقات سنورتے ہیں. اس بابرکت کلام کو پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے وقت میں برکت ہوتی ہے، پیسے میں برکت ہوتی ہے، صحت میں برکت ہوتی ہے، ہر طرف غرض یہ کہ انسان کو برکت ہی برکت نظر آتی ہے. جس مہینے میں یہ کلام نازل ہوا وہ مہینہ مبارک ہو گیا، جس جگہ یہ کلام نازل ہوا وہ سرزمین نہایت مبارک ہو گئی، جس مبارک انسان کے قلب مبارک پر نازل ہوا وہ کتنے مبارک ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے وہاں برکت کا نزول بھی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں تو ان پر سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا تذکرہ اپنے مقربین کی محفل میں کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں. اور دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسے ہی عظمت اور فضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق پر خود اللہ تعالی کو. انسانوں کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ ان کے پاس اپنے رب کا کلام، اپنے رب کی پسند ناپسند، ابدی فلاح، ابدی کامیابی، اللہ کی رحمت کا مظہر یعنی جنت تک پہنچنے کا راستہ، دکھوں اور غموں سے نجات کا نسخہ مکمل اور محفوظ شکل میں موجود ہے. اس کلام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے چند باتیں کرنا چاہوں گی. پہلی چیز یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں اس کتاب سے، اور جیسے ابھی ہم نے دعا کی کہ اللہ آخرت میں قرآن میرے حق میں گواہی دے، تو صحیح ادب سے سننا اور پڑھنا اس کا ضروری ہے. اور وہ صحیح ادب یہ ہے کہ جب اس کو سنیں عاجزی کے ساتھ، بزرگ اور برتر کلام کے طور پر، اس ہستی کی عظمت کا اور جلال کا نقش دل پر قائم ہو جس کا کہ یہ کلام ہے. بار بار انسان یاد دلائے اپنے آپ کو، یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، مالک الملک، ساری کائنات کا جو مالک ہے یہ اس کا کلام ہے. العلیم، القدیر، الخبیر، السمیع، القہار، الوہاب، یہ میرے رب کی شان ہے. اتنی شان والا بادشاہ، ایسی شان والا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، تو مجھ کو اس کے سوا اور کیا زیب دیتا ہے کہ میں ایک فرما بردار غلام کی طرح اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے رب کی بات سنوں، بہت جھک کر، بہت عاجزی، بہت عزت کے ساتھ، بہت ہیوملٹی کے ساتھ اللہ کا کلام ہم کو سننا ہے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انسان اپنی عقل کا قصور سمجھے اور اپنے رب سے دعا کرے کہ اللہ میں نے تیرا کلام سنا، پڑھا، فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ تو مجھے سمجھا دے، تو کوئی ذریعہ بنا دے جس سے کہ مجھ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. اللہ کے کلام میں عیب نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام اللہ کی ذات کی طرح بے عیب ہے. ہمارے ہی اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے جو ہم پوری طرح اس کو سمجھ نہیں پاتے. پھر اسلام کے بارے میں جو سنی سنائی رواجی روایتی باتیں ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، اس سے ہمیں اپنے ذہنوں کو خالی کرنا ہوگا. جن باتوں کی تصدیق قرآن اور حدیث کر دے، وہ واپس اٹھا کر ہم اپنی زندگیوں میں رکھ لیں گے، اپنے ذہنوں میں رکھ لیں گے، اپنی یادداشت میں رکھ لیں گے. اور جس چیز کو بھی قرآن اور حدیث رد کر دے، انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اپنی نیت یہ رکھنی ہے کہ ہم اپنے دماغ سے اور اپنی یادداشت سے اور اپنے ذہنوں سے ہم بھی اس چیز کو نکال دیں گے. پھر اس قرآن کو ہمیں امام بنانا ہے اور اس کے تقاضوں کے تحت خود کو بدلنے کا عزم بھی کرنا ہے. یہ ہمارا امام ہوگا، یہ جہاں ہمیں لے کے چلے گا ہم اس کے پیچھے چلیں گے. اس پر عمل کرنے میں جو مشکلات آئیں، یقیناً وہ ان مشکلات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو اس کو چھوڑنے کی شکل میں آخرت میں پیش آئیں گی. اور دوسری طرف اس پر عمل کرنے سے جو دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے، وہ ان کے مقابلے میں کچھ نہیں جو آخرت میں انشاءاللہ تعالی ملنے والے ہیں. ایسے بابرکت اور فائدہ مند کلام کو اٹھاتے ہوئے، یقیناً مومن کے دل کی گہرائیوں سے شکر کا احساس پھوٹتا ہے. اور یہ شکر گزار دل، یہ عاجزی والا دل، یہ وہ برتن ہے جو اپنے رب کی رحمت کو جمع کر لیتا ہے. تبھی ہم نے شروع میں دعا کی ہے، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ وسعت دے دے میرے سینے کو، میں خوب خوب تیری رحمت کو سمیٹنے کے قابل ہو جاؤں. پھر جب دل میں یہ کلام اترتا ہے، دل پر اترتا ہے، دل میں جمع ہوتا ہے، تو پھر دل کے ذریعے جیسے کہ خون سارے جسم میں پہنچتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، ہدایت کی طلب، رب کو راضی کرنے کا جذبہ، یہ بھی انسان کے سارے جسم میں خون کی طرح دوڑنے لگتا ہے، سارے جسم پر اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں. اور یہ کلام، اس کا اصل مقام تو ہے ہی دل، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نزلہ علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اس کلام کو آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا ہے. اس کا مقام تو ہے ہی دل، یہ تو ہے ہی اس قابل کہ اس کو دل میں بسا لیا جائے، دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا جائے، اسی حمد کے جذبے کے ساتھ، اسی جذبہ تشکر کے ساتھ قرآن شروع ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں جب ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے شروع کے، تو ایک خوشی کی لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ، یہ ایک دعا ہے۔ پہلی ہی سورت میں اللہ تعالی نے ہمیں اپنے آپ سے قریب کر لیا کہ آؤ مجھ سے مانگو، میرے قریب آ جاؤ۔ دعا اور عبادت کے ذریعے بندے اور معبود کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور جتنا یہ تعلق گہرا ہوتا جائے اتنا ہی انسان کا ایمان خوبصورت سے خوبصورت اور عمل پختہ سے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ انسان کا ازلی دشمن اللہ کا نافرمان شیطان، اس کی تو مکمل کوشش اور مستقل کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کلام سے غافل کر دے، یا تو سننے ہی نہ دے، یا اگر سننے کے لیے ہم آ بھی جائیں یا پڑھنے کے لیے آ بھی جائیں یا اس کو کھول لیں تو اسے حقیقی فائدہ نہ حاصل کرنے دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو کیا کرو، اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو شیطان مردود سے۔ اپنے رب کریم کی اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فاتحہ کھولنے والی، دا اوپننگ سورہ آف قرآن۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پانچویں وحی ہے۔ اس سے پہلے چند متفرق آیات، اسورٹڈ آیات نازل ہوئی تھیں، سورہ علق کی، سورہ قلم، سورہ مدثر، سورہ مزمل، لیکن جو پہلی مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ہستی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایسی سورت نہ تو پہلے تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں، اور نہ قرآن میں۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا کی سات آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور قرآن عظیم عطا کیا۔ یقیناً بار بار دہرائی جاتی ہیں یہ آیات، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، اور جو کچھ اس میں مانگا گیا ہے اگر وہ مل جائے تو دنیا اور آخرت سمر جائیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام کائنات کا رب ہے۔ حمد، الحمد للہ، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو دین کا خلاصہ ہے، اسلام ان اے نٹ شیل۔ کل شکر کل تعریف، حمد اور ثنا اللہ کے لیے ہے۔ شکر اور تعریف دو معنی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ شکر ان چیزوں پر کیا جاتا ہے جس سے کہ انسان کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ ہماری خواہشات بھی پوری فرماتا ہے۔ رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، چیریشر ہے، نریشر ہے، سسٹینر ہے۔ جب اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہماری جو جو ضروریات تھیں اس کو پورا کرنے کا بھی اس نے سامان کیا۔ جب اس نے پیاس کی حاجت رکھی تو اس کی بھرپور تسکین کے لیے پانی بنا دیا۔ آپ کوئی اور دنیا کا مشروب پی لیجئے، آپ کی پیاس بجھ نہیں سکتی جیسے کہ صاف پانی سے آپ کی پیاس بجھتی ہے۔ تھکن کا احساس مٹانے کے لیے نیند کا انتظام کر دیا۔ نہ صرف انسان کی ضروریات کا انتظام کیا بلکہ انسان کی خواہشات کو پورا کرنے کا بھی اس نے بندوبست فرمایا۔ انسان میں حصے لطیف بھی رکھی ہے، ایسٹھیٹک سینس بھی اللہ نے انسان میں رکھا ہے، اس کی بھی بھرپور تسکین کہ ہم سامان دیکھتے ہیں کائنات میں چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، تتلیاں ہیں اور پھول ہیں اور رنگ رنگ کی چیزیں ہیں اور خوشبوئیں ہیں، اور سر کے اوپر تاروں بھرا آسمان اللہ تعالیٰ نے تان دیا، اور پیروں کے نیچے اتنی نرم نرم مخمل جیسی گھاس اس نے بچھا دی۔ ہر چیز کو انسان دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ خود تو نہیں بن سکتی، کوئی بنانے والا ہے، تو خود بخود دل کی گہرائی سے شکر نکلتا ہے کہ بنانے والے کا میں شکر ادا کروں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو کتنی نعمتیں دیں۔ ہر سانس پر دو شکر ادا کریں تو بھی زیادہ نہیں ہے۔ شکر گزاری کا احساس کیا کرتا ہے؟ زندگی میں چاشنی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے شکر اور شکر کتنے ملتے جلتے ہیں، انگلش میں تو بلکہ ہم شوگر ہی کہتے ہیں۔ شکر کیا کرتی ہے؟ شکر چیزوں کے اندر مٹھاس پیدا کر دیتی ہے، یا اگر کوئی تلخ چیز، کڑوی چیز ہمیں پینی پڑے تو تلخ کڑوی چیز کو قابل برداشت بنا دیتی ہے۔ شکر کا یہی فائدہ ہماری زندگی میں ہے، نعمتوں کو مزید خوشگوار بنا دیتا ہے اور مشکلات آزمائش کو قابل برداشت بنا دیتا ہے۔ شکر گزاری کی عادت ایک پازیٹو رویہ ہے زندگی گزارنے کا، مثبت رویہ ہے۔ خالق اور مخلوق دونوں سے تعلقات کو درست رکھنے والی چیز ہے۔ اس کے برعکس ناشکری عذاب ہے۔ نعمتوں کی گود میں ہوں تو بھی شکایات ہی رہتی ہیں، بد مزاجی کا سمجھیے کہ غلبہ رہتا ہے، جو ملتا ہے کم لگتا ہے۔ مخلوق سے بھی شکایت رہتی ہے، خالق سے بھی پھر شکایت ہونے لگتی ہے۔ پیسمسٹک اپروچ، نگیٹو منفی رویہ ہے زندگی گزارنے کا، اور اس منفی رویے کا اثر انسان کے ذہن پر بھی برا پڑتا ہے اور جسم پر بھی برا پڑتا ہے۔ ناشکری ہی کے نتیجے میں بہت سے انسان کو نفسیاتی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی۔ تو الحمدللہ، کل شکر اللہ کا، خود اس کے اندر شفا ہے، شفاء لما فی الصدور جیسے اللہ فرماتا ہے۔ سینوں کے امراض کا علاج ہے اس قرآن کے اندر، اور پہلے ہی لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت علاج ہمیں بتا دیا۔ ایک مطلب الحمد کا شکر ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب جو ہم نے کیا تعریف، کل تعریف اللہ کی ہے۔ کل تعریف جب میں اللہ کی کروں گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہوگا یہ فائدہ کہ جب انسان کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھے گا، کوئی قابل تعریف چیز دیکھے گا، تو وہ سوچے گا کہ تعریف تو اللہ کی ہے جس نے یہ خوبی اس کے اندر رکھی، یہ اس کی اپنی ذاتی خوبی تو نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی کمال تو نہیں ہے، بلکہ ہر کمال ہر جمال اللہ کا دیا ہوا ہے، تو تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے انسان ہونے کے ناطے ہم کمزور ہیں، جب ہم کسی میں کوئی خوبی دیکھتے ہیں، کسی کو صاحب نعمت دیکھتے ہیں، تو بعض اوقات دل میں احساس کمتری یا احساس محرومی کے جذبات جاگ جاتے ہیں، رشک اور پھر رقابت اور حسد کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ ان تمام برائیوں سے، دل کی بیماریوں سے بچنے کا ایک علاج اتنا خوبصورت، جب کسی کے پاس کوئی نعمت انسان دیکھے کہے الحمدللہ، سوچے کس کی اپنی ذاتی تو نہیں ہے، خود تو اس نے حاصل نہیں کر لی، اللہ نے دی ہے، تو جو رب اس کو دے سکتا ہے وہ رب مجھ کو بھی تو دے سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہمارے اپنے اندر کوئی خوبی ہے، ہمارے اپنے پاس کوئی نعمت ہے، ہم کہیں الحمدللہ، کل تعریف اللہ کی ہے، عاجزی کا اظہار ہے اس کے اندر کہ میرے رب نے یہ مجھ کو دیا ہے، میرا ذاتی نہیں، جب چاہے واپس لے لے۔ جب یہ احساس انسان کو رہتا ہے تو پھر تکبر اور خود پسندی جیسی مہلک بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ احساس کہ اللہ نے دی ہے تو اللہ حساب بھی تو لے گا، تو اور مزید انسان نعمت کو ذمہ داری کے طور پر لیتا ہے، انعام کے طور پر اپنا حق سمجھ کے نہیں لیتا۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی رحمت ایک لفظ الرحمن میں سما نہ سکی، سپل اوور ہو گئی، دوسرے لفظ کی ضرورت پڑ گئی۔ الرحیم، بار بار رحم فرمانے والا، بے انتہا مہربان، لیکن ساتھ ساتھ یہ انسان کو احساس بھی رہے کہ مہربان ہے، لیکن ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہے. یہ نہ سوچے کہ اللہ اتنا مہربان ہے اور اتنی مجھ سے محبت کرنے والا ہے, ساری کائنات اس نے میرے لیے سجا دی, تو اللہ کی اس محبت پر انسان نازاں ہو جائے یا سپوائل ہو جائے یا نافرمان ہو جائے. جیسے کہ بہت لاڈلے بچے بہت زیادہ محبت پا کر بعض دفعہ نافرمانی کی روش اختیار کر لیتے ہیں. تو اس رویے کی اصلاح کے لیے فوراً آگے فرما دیا, مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. ہر نعمت کو ذمہ داری سمجھ کر قبول کرنا, وہ حساب لے گا, یہ احساس انسان کو جھکاتا چلا جاتا ہے رب کے سامنے اور انسانوں کے سامنے. انسان نرمی کا, عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے, احساس رہتا ہے کہ ایک دن یہ سب نعمتیں واپس چھن جائیں گی اور اللہ کے سامنے پھر کھڑے ہو کر ان کا حساب بھی دینا ہے. لہذا ان نعمتوں کو استعمال کر کے رب کی نافرمانی کرنا بہت مشکل لگتا ہے انسان کو, اور نیکیاں کرنا آسان لگتا ہے. انسان انجام کو سامنے رکھ کر عمل شروع کرتا ہے. تو جو روز جزا کا مالک ہے, اب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نعبد نستعین, اس میں ایک دعویٰ بھی ہے, کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور ایک وعدہ بھی ہے, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور آئندہ بھی ہم تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے. تو عبادت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. عبادت کی روح دراصل کیا ہے, عبادت کو کیا چیز خوبصورت بناتی ہے؟ احساس تشکر. اللہ نے مجھ کو اتنا دیا, اس نے مجھ کو اتنا نوازا, میں بدلے میں کیا کر سکتی ہوں اپنے رب کے لیے, سوائے اس کے کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں, ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑی ہو جاؤں, حکم ماننے کے لیے تیار رہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے میرے فائدے کے لیے بنائی ہے. آنکھ, ناک, پھیپڑے, دل, میدا, پانی, ہوا, بہت کچھ مجھ کو بن مانگے اللہ نے دے دیا. 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے, مجھ سے بڑھ کر وہ میرا فائدہ جانتا ہے. جو بھی حکم دے گا میرے ہی فائدے کے لیے دے گا. مکمل ٹرسٹ, مکمل بھروسہ اور اعتماد اپنے رب پر. جو دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے, اس کا اپنا تو کوئی فائدہ نہیں. تو ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. عبادت دراصل دو چیزوں کا نام ہے, اطاعت کرنا, اور کس طرح اطاعت کرنا, انتہائی محبت اور انتہائی عاجزی کے ساتھ. ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے, وہی عبادت ہے. اتنا بڑا ہم نے دعویٰ, اتنا بڑا وعدہ تو کر لیا کہ اللہ ہر کام ہم تیری رضا کی خاطر کریں گے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے. احساس ہوا کہ بہت بڑا دعویٰ کر لیا, بہت بڑا وعدہ کر لیا. تو جب اتنا بڑا دعویٰ, اتنا بڑا وعدہ, تو مدد بھی پھر اکبر سے ہی لیں گے, اللہ اکبر سے. فوراً ہم مدد کی درخواست کرتے ہیں کہ ہم مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تو ہی دراصل مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے اور کاموں کا آسان کرنے والا ہے. اب عبادت کی ایک شکل دعا. حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے, دعا تو ہے ہی عبادت. پہلی ہی صورت میں دعا سکھائی جا رہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, جن پر غضب نازل نہیں ہوا, جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. اب یہ ہدایت کی دعا آ گئی. اس سے پہلے اللہ کو ماننے کا اقرار کیا, یوم آخرت کو ہم نے مانا. کہیں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ بس یہی تو کل ہدایت ہے. نہیں, یہ تو پری ریکوزٹس ہیں, یہ تو ابتدائی چند چیزیں ہیں جس کی کہ ضرورت ہے ہدایت کے طالب کو. ہدایت کی طلب ان میں پیدا ہوتی ہے جنہیں اللہ کی ذات پر یقین ہو اور جو آخرت کو مانتے ہوں. اب دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم وقت کس طرح گزاریں, ہم کیا ایکٹیویٹیز کریں, ہم کیا کام کریں, ہمیں وہ کام کرنے ہیں اللہ جن سے تو راضی ہو اور جن سے ہماری آخرت سنور جائے، ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے جن سے تو ناراض ہو اور ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ یعنی صراط مستقیم پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ راستے پر جب انسان ایک دفعہ آ جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ کبھی تو راستے پہ چل رہا ہے، کبھی راستے سے اتر گیا، پھر راستے پر آ گیا، پھر راستے سے اتر گیا، یہ تو نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک مستقل کا سفر ہوتا ہے، ان بروکن، ان انٹرپٹیڈ، اس کے اندر خلل نہیں آتا۔ تو اللہ، ہم تو پورے 24 گھنٹے میں تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دے۔ صراط مستقیم مانگی گئی ہے، درست راستہ۔ سب سے رنگین راستہ نہیں مانگا جا رہا، سب سے آسان راستہ نہیں مانگا جا رہا، بلکہ محفوظ ترین راستہ جس پر چل کر زندگی کا سفر بخیریت پورا ہو جائے اور ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اور زندگی کا سفر موت پر ختم ہوتا ہے، تو موت تک ہم کو صحیح کام کرنے کی اللہ توفیق دے دے، قدم نہ پھسلے، ڈیویٹ نہ ہو جائیں۔ عقل نے تو بتا دیا کہ اللہ اور آخرت ہے، اب کن کاموں کو کر کے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے یہ عقل نہیں بتا سکتی، بلکہ اللہ تعالی وحی کے ذریعے ہمیں مطلع فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے وحی کا نزول بھی ہر انسان پر نہیں کیا، بلکہ انسانوں میں سے کچھ انسان چن لیے جن کو کہ ہم رسول اور نبی کہتے ہیں۔ تو وحی کے ذریعے سے انبیاء کو اللہ تعالی نے مطلع فرمایا اور ان کے نقش قدم پر پھر صدیقین، شہداء اور صالحین چلے، اللہ کی ہدایت کو انہوں نے عمل میں ڈھالا۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے کی درخواست ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ قرآن تھیوری تو بتا دے گا، لیکن پریکٹیکلی کیسے کرنا ہے، عملی طور پہ کیسے کرنا ہے، اور یہ راستہ کیا یہ چلنے کے قابل بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل چلنے کے قابل ہے، بہت لوگ چلے ہیں اس کے اوپر۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ہدایت سے مالا مال لوگ، رسول، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اور ہدایت رسولوں کے پاس ہوتی ہے، اصل نعمت نعمت ہدایت ہے۔ اگر ہدایت مل گئی تو سمجھیے کہ ہر نعمت پرزرو ہو گئی۔ ہدایت دراصل پرزرویٹو ہے نعمتوں کا، دولت ہے اور ہدایت ہے، الحمدللہ۔ دولت ہے اور ہدایت نہیں تو انسان کے لیے آخرت کی بربادی ہی کا سبب بنے گی۔ اولاد ہے، ہدایت پر ہے، صدقہ جاریہ بنے گی۔ صحت ہے، صحت کے ساتھ انسان کے پاس ہدایت ہے، اس صحت کو وہ آخرت کمانے کے لیے، جنت کمانے کے لیے استعمال کرے گا۔ تو اصل نعمت ہے ہی نعمت ہدایت۔ تو فرمایا ان لوگوں کا راستہ اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور رسالت کی اہمیت بھی یہی اللہ تعالی نے واضح فرما دی، صرف اچھی نیت اور شوق سے ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ رسول کے طریقے کو نہ اپنایا جائے۔ ہدایت رسالت کے ساتھ لنکڈ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اب کچھ لوگ کیسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر کہ تیرا غضب نازل ہوا۔ اللہ کا غضب دو طرح کے لوگوں پر نازل ہوا، ایک وہ جنہوں نے اللہ کے رسولوں سے کھلم کھلا دشمنی رکھی، مانا ہی نہ ان کو، اور دوسرے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا جنہوں نے رسول کو ماننے کا دعویٰ کیا لیکن اس کے باوجود ان کی کھلم کھلا نافرمانیاں کرتے رہے۔ نیت میں ان کے فساد تھا، انہوں نے یہ کیا کہ عوام کے لیے تو بے جا سختیاں اور اپنے لیے ضرورت سے زیادہ نرمیاں لے لیں، دل ان کے سخت ہو گئے تحریف کر کر کے، تو اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اور دوسری ایکسٹریم ہے ضالین، بھٹکے ہوئے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ اتنے سنگدل نہیں تھے، ضالین سنگدل نہیں ہوتے، نیت ان کی اچھی ہوتی ہے لیکن ان کے اندر حد سے بڑھی ہوئی نرمی ہوتی ہے، رسول سے دشمنی نہیں رکھتے بلکہ رسول سے زیادہ ہی محبت کرنے لگتے ہیں، رسول کی زیادہ ہی تعظیم کرنے لگتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں لیکن تعمیل نہیں کرتے، بلکہ تعظیم اور تعریف میں غلف کر کے بعض دفعہ رسولوں کو خدا کے درجے پر لے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری ڈیویشن کی شکل ہے، بھٹکنے کی شکل ہے، یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ان دونوں ایکسٹریم سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی ایکسٹریم، کسی انتہا پر ہم کو نہیں جانا، ہم کو تو معتدل درمیانی راستہ چاہیے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا مسنون ہے۔ فرشتوں کی آمین کے ساتھ جب یہ آمین مل جاتی ہے تو پھر قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، مدنی سورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ زمانے نزول کس وقت نازل ہوئی وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ہجرت کے بعد سے غزوہ بدر کے پہلے تک نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگی، اس کے جواب میں اللہ تعالی نے پورا قرآن نازل فرما دیا۔ یہ ہے ہدایت، اور اس میں شریعت کے بہت سے احکامات انشاء اللہ تعالی ہم کو ملیں گے۔ طویل ترین قرآن کی سورت ہے، 286 آیات ہیں۔ سمجھنے کی خاطر اگر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو آپ انشاءاللہ اس کے مضمون کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گی۔ پہلے نصف میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، دوسرے نصف میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ زمانے نزول جیسے بھی آپ کو بتایا، مدینہ پہنچ کر یہ سورت نازل ہوئی ہجرت کے بعد، اور غزوہ بدر ابھی ہوئی نہیں تھی۔ چند متفرق آیات ہیں سود وغیرہ کے بارے میں جو کہ بعد میں نازل ہوئی، لیکن یہاں لا کر وہ جوڑ دی گئی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے اس سے پہلے دو تہائی قرآن مکے میں نازل ہو چکا تھا۔ اس دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں لوگوں کا عمل بدلا تھا، زندگیوں میں انقلاب آ گیا تھا، اور اس دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں تین گروپس وجود میں آ چکے تھے۔ پہلا گروہ جو پورے یقین کے ساتھ، تمام تر وفاداریوں کے ساتھ آ گئے تھے، اسلام کے فائدے کے لیے اپنے فائدے انہوں نے قربان کر دیے تھے، اپنی پسند اور ناپسند کو پیچھے رکھا تھا اور اللہ رسول کی پسند اور ناپسند کو آگے رکھا تھا، یعنی کہ بالکل ایک ہی کشتی کے مسافر، دو کشتیوں میں سوار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب اسلام کی کشتی تیری تو ہم تیریں گے، اسلام کی کشتی ڈوبی تو ہم ڈوبیں گے۔ ایک گروہ تو یہ مخلص مومنوں کا بن چکا تھا۔ اس کے برعکس ایک اور گروہ کھلم کھلا مخالفت پر آمادہ تھا، خم ٹھوک کر میدان میں آ گیا تھا، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ گیو دا ڈیول ہز ڈیو، ان کی بات کو ماننا چاہیے، ان کی خوبی کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ خوبی یہ تھی کہ وہ بہرحال سامنے سے حملہ کرنے والے تھے، کھلم کھلا حملہ کرنے والے لوگ تھے، چھپ کر سازشیں نہیں کرتے تھے۔ یہ دو گروہ جن کا بھی ذکر کیا، یہ دونوں گروہ مکے ہی میں وجود میں آ چکے تھے۔ ایک تیسرا گروہ بیچ بیچ کا، یہ مدینے میں آ کر وجود میں آیا، اصطلاحی نام منافق۔ سورہ بقرہ میں ہم منافق لفظ نہیں پڑھیں گے، آگے جا کر اس کی تفصیل آئے گی۔ یہاں تو صرف ابھی شناخت کرائی جا رہی ہے کہ قرآن سننے والے تین طرح کے گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اب یہ منافق مدینے کی پیداوار تھے۔ نافقہ دراصل گوہ کے بل کو کہتے ہیں، دو منہ والا گھر، ٹنل کی طرح ہوتا ہے، سرنگ کی طرح اس کا گھر ہوتا ہے، اس کے دو دروازے ہوتے ہیں۔ ٹنل میں آپ دیکھیے، سرنگ میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، کبھی آتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ تو یہ منافق وہ لوگ کہ ہدایت ان کے دلوں میں داخل ہوئی لیکن افسوس ٹھہرینا۔ منافق کی وفاداریاں صرف اپنی ذات کے ساتھ ہوتی ہیں، اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں۔ مکے میں تو حال یہ تھا کہ ایمان دلوں کے اندر پہلے گھر کیا کرتا تھا، اس کے بعد اسلام کا اظہار کرتے تھے، ایمان کی حقانیت پر دل گواہی دیتا تھا، اس کے بعد زبان سے کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے کہ مکے میں ایمان کا اقرار کرنا تو اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کو داؤ پر لگانے کے برابر تھا۔ جان کے دشمن ہو جایا کرتے تھے مکے کے کفار۔ مدینے آ کر حالات بدل گئے، اب ایمان لانے میں کوئی جان، مال، عزت، آبرو کا خطرہ نہیں تھا۔ کلمہ پڑھنے سے کچھ نقصان دنیا کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کچھ دنیا کے فائدے ملنے ہی کی امید تھی۔ لہذا کچھ لوگ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے۔ حق کی خاطر نہیں، کامیابی کی خاطر، آخرت کی خاطر نہیں، دنیا کی خاطر، اللہ کی خاطر نہیں، نفس کی خاطر مسلمان ہونے والے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، دل میں نہ اللہ کی عظمت نہ رسول کی محبت ہوتی تھی، بلکہ دل تو کفار اور ان کے طور طریقوں ہی کی طرف مائل رہا کرتے تھے، دنیا ہی کی محبت میں گرفتار تھے، لیکن بہرحال مصلحتاً مسلمان ہو گئے تھے، ابن الوقت قسم کے لوگ. اسلام کی خاطر کوئی قربانی دینا ان کو گوارا نہیں تھی، اسلام کے فائدے کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کرنے والے لوگ، دوست کے روپ میں دشمن. اب یہاں نام لیے بغیر ان تین گروپس کا ذکر کر دیا گیا، کریکٹر سکیچ پیش کر دیا گیا، اور تاکہ قرآن کا پڑھنے والا شروع ہی سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لے، تعین کر لے اس چیز کا کہ ہم ان تین گروہوں میں سے کس گروہ میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. پہلے ہی لفظ نے ہمیں آزما لیا، اس کو پڑھ نہیں سکتے، اس کا تلفظ ہم ادا نہیں کر سکتے تھے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر ہمیں نہ سنایا ہوتا. علم ہی پڑھ لیتے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم نہیں پڑھنا بلکہ الف لام میم اس کو پڑھنا ہے. تو یہاں اندازہ ہو گیا کہ واقعی رسول کی ہدایات کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. دوسری چیز، مطلب کیا ہے اس کا؟ رسول نے مطلب نہیں بتائے، تو جب رسول نے مطلب نہیں بتایا تو ہمیں آج تک اس کا مطلب نہیں پتا. الف لام میم کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ واللہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی اس کا مطلب جانتے ہیں. اللہ کے رسول بتاتے تو ہمیں پتا چلتا، آپ نے نہیں بتایا، ہمیں نہیں پتا. یہ سمجھیے کہ امتحان ہو گیا کہ تم نے جو دعا مانگی تھی صراط الذین انعمت علیہم واقعی صدق دل سے مانگی تھی؟ جس نے صدق دل سے دعا مانگی تھی وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، ہمیں نہیں معلوم. تو بڑا قیمتی سبق ہمیں پہلے ہی لفظ سے مل گیا سورہ بقرہ کے، کہ جیسے انسان کے کلام کو سمجھنے کے لیے انسانوں ہی کی لکھی ہوئی ڈکشنریز ہوتی ہیں، کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے ڈکشنری کھولیں مطلب دیکھ لیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے انسانوں کی لکھی ہوئی ڈکشنریز کام نہیں دے سکتی. اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ کا مقرر کیا ہوا رسول وہی ڈکشنری کا کام دیتا ہے. ڈکشنری چاہے کچھ مطلب بتائے، لیکن ہم تو قرآن کے الفاظ کا صرف اور صرف وہ مطلب لیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. ذالک الکتاب لا غیب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دنیا کی کوئی اور کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. شک عمل سے روک دیتا ہے، تعلقات میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. اگر رہنما پر اعتماد نہیں ہے، رہنما پر ٹرسٹ نہیں ہے، شک ہے اس کی نیت کے اندر یا اس کے علم میں، تو انسان کبھی اس کو فالو نہیں کر سکتا. دوا پر یا ڈاکٹر پر شک ہو، صحت نہیں مل سکتی. تو یہاں فرما دیا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کیا ہے یہ؟ ہدل للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. قرآن اگر علاج ہے تو تقوی پرہیز ہے. ہدایت کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، ایک تو راستہ دکھا دینا، کس طرح زبانی کلامی دکھا دینا کہ بھئی فلاں جگہ آپ چلے جائیے، دوسرے یہ کہ انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا. تو قرآن اللہ کا کلام اور اللہ کا رسول واقعی انسان کی انگلی پکڑ کر اس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے، تو ہدایات کے درجے ہیں. اور اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ہدایت کے لیے ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو کھول دے. ہم تو واقعی اس کتاب ہدایت کو اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے چاہا، ہم واقعی اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں، اس طرح اس کتاب پر عمل کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو کہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں ان کی فطرت کے اندر یہ طلب موجود ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، منتظر ہیں، تمنا ہے ان کی کہ مجھے پتا تو چلے کہ میں اپنے رب کو کیسے خوش کروں، مجھے پتا تو چلے، اندر سے کریونگ آتی ہے ان کے، طلب ہے ان کے اندر سے، ان کی روح کی پکار ہے کہ میرا رب مجھے کسی طرح سے بتا دے کہ میں کیا کروں. اور یہ اسی متقی کی دعا ہے سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے. تو اس میں ہدایت متقیوں کے لیے ہے، کتاب تو یہ سب کے لیے ہے، الناس کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن ہدایت سب نہیں پائیں گے. ہدایت وہی پائیں گے کہ جن کے اپنے اندر ہدایت کی طلب ہے. جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز بن مانگے دے دیتا ہے، دولت، صحت، اولاد، حسن، ٹیلنٹ، ہر چیز، دنیا کی ہر چیز. دیکھیں فرعون کو کیا کچھ نہیں دیا، قارون کو کیا کچھ نہیں دیا، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ بہت غیور ہے، بن مانگے نہیں دیتا. ایک ہے اللہ کی محبت اور دوسری ہے ہدایت. جو اس لائق ہوتا ہے، اس قابل ہوتا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے، اللہ اسی کو دیتا ہے. جو مانگتا ہے، جو طلب رکھتا ہے، اسی کو دیتا ہے. تو یہ متقی وہی ہیں جن کے اندر طلب ہے اور تڑپ ہے اور جذبہ ہے ہدایت حاصل کرنے کا، رب کو راضی کرنے کا. ان کو اس کتاب سے ضرور انشاءاللہ تعالی ہدایت مل جائے گی، اس لیے کہ ان کا تو مقصد حیات ہی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. لاک آن ہے، آبسیشن ہے ان کو اپنے رب کو راضی کرنے کا. اب ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا چیز ہے؟ کنفیوشس کا قول ہے، کہتا ہے there is nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain than that which cannot be heard. جو چیز نظر نہیں آتی اس سے بڑھ کر حقیقت کوئی نہیں ہے، اور جو چیز سنائی نہیں دیتی اس سے بڑھ کر حقیقت کوئی نہیں ہے. غیب، ذرا سا ہم اس کو حاضر کے مقابلے میں کمپیئر کر کر دیکھتے ہیں، اور علم کے ذرائع پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. دیکھیے، جو مٹیریل سائنسز ہیں، مادی کائنات کا جو علم ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذرائع دنیا ہی میں دے دیے ہیں، بلکہ دے کر ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، جس میں کہ عقل ہے اور ہمارے حواس خمسہ ہیں. یہ ہم کو مٹیریل یونیورس کا علم فراہم کر دیتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے علم حاصل کرنے کے ذرائع محدود ہیں. آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ، چاہے وہ ہبل ہی کیوں نہ ہو، اسی آنکھ کا ایکسٹینشن ہے، ان کی بھی لمیٹیشنز ہیں، ان کی بھی محدودیت ہے. جو ہماری آنکھ ہے، یہ ہمارے حواس ہیں، یہ بہت زیادہ قابل اعتماد بھی نہیں ہے، بعض دفعہ صحیح تصویر پیش نہیں کرتے. چاند جیسا ان آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے ہمیں نظر آتا ہے یہاں زمین پر کھڑے ہو کر، ویسا ہے نہیں. بعض دفعہ کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی، آنکھ کہہ رہی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ مراج، سراب، ہے نہیں، لیکن آنکھ کہہ رہی ہے کہ ہے. تو پتا چلا کہ یہ جو ہمارے مادی علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، یہ محدود بھی ہیں اور یہ غلطی بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم، علم وحی، ریویلڈ نالج، یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس میں غلطی کا قطعاً کوئی امکان نہیں، غلطی سے بالکل پاک ہیں. عالم غیب کے بارے میں علم الوحی سے ہم کو معلومات فراہم کی جاتی ہے. فرشتے، جنت، دوزخ، آخرت، یہ سب غیب کی چیزیں ہیں. ٹیلیسکوپ سے کروڑوں میل دور کی کہکشائیں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو کرامن کاتبین ہیں، ان کو ہم کسی آلے سے، کسی گیجٹ سے نہیں دیکھ سکتے. یہ معلومات اللہ وحی کے ذریعے اپنے رسول کو پہنچاتا ہے، اور رسول باقی انسانوں تک اس معلومات کو پہنچا دیتے ہیں. تو رسول کی بات کو سچ مان لینا، اپنے حواسوں کو استعمال کیے بغیر. اپنی آنکھوں سے صحابہ نے بھی کبھی جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اور کہا کہ چونکہ آپ فرما رہے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہاں آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے. تو رسول کی بات کو سچ مان لینا بغیر کسی دوسری ویریفیکیشن کے، یہ دراصل ایمان ہے. تو فرما دیا جو غیب پر ایمان لائے وہی دراصل قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہی دراصل متقی ہے. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. متقی نماز پڑھتے ہیں, اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر کے رکھتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز صلات ہے. اگر صلات کا مطلب ہم ڈکشنری سے نکالیں تو اس کا مطلب دعا بھی ہے, آگ تاپنا بھی ہے, مختلف معنی آپ کو ملیں گے. لیکن یہ کوئی نہیں کرتا کہ جا کر کہیں بون فائر بنا کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میری صلات ہو گئی. نہیں, ہم تو صلات کا وہی مطلب صرف لیں گے, وہی طریقہ اختیار کریں گے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نماز کے ذریعے قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق ہر وہ چیز, ہر وہ نعمت جو اللہ نے عطا کی ہو. صرف کھانا پینا ہی رزق میں نہیں آتا بلکہ وقت, صلاحیت, دولت, اولاد, یہ سب چیزیں رزق میں آتی ہیں. اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں اور انسانوں کے فائدے کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن, اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں, ان سب پر ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین عقل, تجربے, مشاہدے کی بنیاد پر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ عقل بتاتی ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے, نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے, لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. تو دنیا سائنسی قوانین کے لحاظ سے, فزیکل لاس کے لحاظ سے تو مکمل ہے, کمپلیٹ ہے, لیکن اخلاقی قوانین, مورل لاس کے حساب سے نامکمل ہے, مکمل نہیں ہے. تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسا وقت آنا چاہیے کہ اچھائی کا بدلہ اچھا نکلے اور برائی کا بدلہ برا نکلے, اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے اور بروں کو ان کی برائیوں کا بدلہ دیا جائے. تو اس پر تو وہ یقین رکھتے ہیں, اس لیے کہ عقل کا اپنا یہ تقاضا ہے. آخرت کا نہ آنا اور کسی کام کا اپنے انجام تک نہ پہنچنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے. اور یقین پھر وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسان کے دل, دماغ, ارادے, عمل کو اپنی مکمل گرفت میں لے لیتی ہے, اور انسان کا عمل پھر یقین کے سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. جن باتوں پر یقین ہوتا ہے انسان انہی پر عمل بھی شروع کر دیتا ہے. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون, ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. فلاح کسی عارضی نامکمل کامیابی کو نہیں کہا جاتا. فلاح کا مطلب صرف نقصان سے بچنا ہی نہیں بلکہ فلاح کہا جاتا ہے مکمل پائیدار کامیابی کو. یہ صفات جو کہ یہاں بیان کی گئیں, یہ صفات رکھنے والے لوگ اس وقت مدینے کی بستی میں, مدینے کے معاشرے میں موجود تھے. صحابہ کی ایک جماعت وجود میں آ چکی تھی اور ان کے اندر ابو بکر, علی, عمر, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے لوگ موجود تھے. اب آگے 15 آیات میں نعمت ہدایت قبول کرنے سے انکار کرنے والوں کا ذکر ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے, خواہ اے نبی آپ ان کو خبردار کیجئے یا نہ کیجئے, بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے, وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. یہاں پر خیال آتا ہے کہ جب اللہ ہی نے مہر لگا دی تو کسی کا کیا قصور. بات یہ ہے کہ کوئی پیدائشی طور پر مہر لگایا پیدا نہیں ہوتا, بلکہ پہلے اس کے رویے کے اندر ٹیڑھ اور کجی آتی ہے. وہ خود پہلے اللہ سے رخ موڑتا ہے, اس کے بعد اللہ بھی بے نیاز ہو جاتا ہے. تو مہر کا لگنا دراصل طویل عرصے کی نافرمانی کے نتیجے میں ہوتا ہے. اپنے رویے کی بدولت یہ سزا ملتی ہے. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کیا, کتاب اور رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے, لیکن کچھ لوگوں کو یہ ہدایت بہت بری لگ رہی ہے. نہ کتاب اچھی لگتی ہے, نہ رسول اچھا لگتا ہے, ان کی باتیں بہت ناگوار گزرتی ہیں, ان کو رد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, تو اللہ نے بھی دل پر مہر کر دی. جب دل پر مہر ہو جاتی ہے تو پھر دلوں سے ہدایت کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے، گناہ سے بچنے کی تمنا بھی نہیں رہتی، گناہ اور ثواب میں فرق نہیں لگتا، نیکی کرنے کی طلب نہیں رہتی۔ کانوں پر مہر، جو فرمایا یہاں پر کہ الا سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اب یہ سب سنیں گے، سب سننا چاہیں گے، اللہ کی بات نہیں سننا چاہیں گے، یہ ہوتی ہے مہر۔ اور سنیں گے بھی تو آواز کی حد تک، دلوں تک یہ آواز نہیں پہنچے گی، دلوں پر اثر نہیں ہوگا۔ آنکھوں کے آگے پردہ، ساری مخلوق نظر آئے گی، خالق نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ ان کی اپنی چوائس تھی، پسند ان کی اپنی تھی۔ ہدایت اور گمراہی دو چینلز ہیں، اور ان چینلز کا ریموٹ ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ جو چینل چاہے چوز کر لے اپنے لیے۔ اور اللہ کا تو دربار ایسا ہی ہے، جو مانگو گے دے گا، ہدایت مانگو گے ہدایت دے گا، گمراہی مانگو گے گمراہی دے دے گا، جو چاہو گے وہی ملے گا۔ تو یہ ان کی اپنی چوائس تھی، اللہ نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ اب ایک اور گروہ کا ذکر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں، وہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر در اصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور ان کے لیے ایک دردناک سزا ہے، جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو دراصل اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہاں اس تیسرے گروپ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا کہ اصطلاحی نام منافق ہے۔ اصلاح کس چیز سے ہوتی ہے؟ دراصل دل، زبان، عمل سے اسلام کا ساتھ دینے سے اصلاح ہوتی ہے، کفر فساد ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو صحابہ ایمان لے آئے تو ان کو معاشرے کی طرف سے، خاندان کی طرف سے بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان پر بہت دباؤ تھا، پریشر تھا کہ رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر آبا و اجداد کے طریقے کی طرف پلٹ آؤ۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے تو قریبی رشتوں میں جدائی ڈال دی ہے، گھر گھر لڑائی ہے، گھر گھر جھگڑا ہے، تو کیا فائدہ اس کلیش کا؟ کیوں نہ مصالحت ہو جائے، کیوں نہ مصلحت سے کام لیا جائے، کیوں نہ کمپرومائز کر لیا جائے۔ اس مصلحت کے نعرے کو، اس کمپرومائز کی بات کو اللہ فساد سے تعبیر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کفر اور اسلام کو ملا جلا کر چلانے کو بالکل پسند نہیں فرماتا، دراصل یہی چیز پھر نفاق پیدا کر دیتی ہے۔ اسلام 100% پاکیزگی، 100% سچائی ہے۔ صاف پانی میں گندے پانی کی ایک بوند مل جائے تو سارے کا سارا پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ملاوٹ زدہ کھانے سے جیسے جسم بیمار ہوتے ہیں، اسی طرح ملاوٹ زدہ دین پر عمل کرنے سے روح اور ذہن بیمار ہو جاتے ہیں، اور نفاق کی بیماری جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں؟ الناس سے اشارہ مومنوں کی طرف ہے کہ ابو بکر، مصعب، بلال، علی رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ منافق کہا کرتے تھے کہ مومن تو جان اور مال کا نقصان اٹھا رہے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بے وقوفی تھی۔ کہتے تھے ہم کوئی فینیٹک ایکسٹریمسٹ تھوڑی ہو گئے ہیں، بس ہم تو دین کے صرف اس حصے پر عمل کریں گے کہ جو بات کسی کو بری نہ لگے، جس سے کوئی ناراض نہ ہو۔ دین کا وہ حصہ جس پر عمل کرنے سے کوئی کلیش پیدا ہوتا ہے، یا تعلقات میں تلخی آتی ہے، یا رشتے کٹنے کا امکان ہوتا ہے، یا مال کا نقصان ہوتا ہے، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ کیا کرنا ہے ان پر عمل کر کے؟ جو چیزیں سب کے نزدیک قابل قبول ہیں بس انہیں پر عمل کیے جاؤ۔ ان کے نزدیک اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کرنے والے بے وقوف تھے اور لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کرنے والے عقل مند تھے۔ رسول کی اطاعت کے بجائے لوگوں کی اطاعت عقل مندی ٹھہری، اور رسول کی نافرمانی کر کے لوگوں کی بات ماننا ان کے خیال میں یہ بہت عقل مندی کی اور اچھی بات تھی۔ تو یہ ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ تھا، یہ ان کا رویہ تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ جس کو یہ عقل مندی سمجھ رہے ہیں وہ عین بے وقوفی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ سمم بکمن امیون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ حق دیکھنے کے لیے اندھے ہیں، حق بولنے کے لیے گونگے ہیں، حق سننے کے لیے بہرے ہیں، لہذا اب یہ بات نہیں مانیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے حواسوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے محدود حواسوں کے اندر قید ہو کر رہ گئے ہیں، انسائٹ سے، فور سائٹ سے محروم لوگ، نیرو مائنڈیڈ، نیرو ویژن ہے ان کا، ان کو آگے وسیع آخرت نظر نہیں آتی۔ فہم لا یرجعون، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک کر لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی تمثیل سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آسان احکامات ہوتے ہیں تو چل پڑتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، اور جب کوئی مشکل حکم آتا ہے تو ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دو رکوع یہاں پر مکمل ہوئے۔ تیسرا اور چوتھا رکوع پڑھنے سے پہلے یہ بات پھر ذہن میں لے آئیے کہ دو تہائی قرآن اب تک نازل ہو چکا تھا۔ آگے جو ہم انشاءاللہ تعالی دو رکوع پڑھیں گے، یوں سمجھیے کہ یہ مکی قرآن کا خلاصہ ہے جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، قرآن واحد کتاب ہے اللہ کی جس میں کہ یا قومی نہیں آیا، اے میری قوم، بلکہ یا ایہا الناس تقریباً 25 times قرآن میں یا ایہا الناس کا لفظ آتا ہے، اے لوگو۔ یونیورسل پیغام، یونیورسل میسج ہے سارے انسانوں کے لیے، کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم، کسی خاص گروہ کا پیغام نہیں، سبھی کے لیے ہے۔ اور پیغام کیا ہے؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے کہ تم کو پیدا کیا۔ بین الاقوامی دعوت ہے۔ دنیا میں جب اتحاد کی بات کی جاتی ہے، کوئی کال کی جاتی ہے یونٹی کی، تو عام طور پہ کسی رنگ کی بنیاد پر یا نسل کی یا قومیت کی بنیاد پر جمع کیا جاتا ہے۔ قرآن کسی رنگ، نسل، قومیت کی بنیاد پر ہمیں جمع نہیں کر رہا، ہم سب انسانوں کو، نہ کسی کی مخالفت پر جمع کر رہا ہے، نہ کسی نفرت کا نعرہ لگا کر جمع کر رہا ہے، بلکہ عبادت رب پر جمع کر رہا ہے، محبت پر جمع کر رہا ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ بزرگوں کا ذکر آ رہا ہے، آبا و اجداد کا، فرمایا کہ تمہارے بزرگوں کا خالق بھی اللہ ہے، تم مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے، تم خطا کر سکتے ہو، وہ بھی خطا کر سکتے تھے۔ یہ مت دیکھو آبا و اجداد کا راستہ کیا تھا، ان کا فعل تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں، دیکھو حق کیا ہے، اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ تو یوں سمجھیے کہ توحید کے راستے میں جو ایک بڑی رکاوٹ رہی ہے ہمیشہ سے، آبا و اجداد کی پرستش، انسیسٹر ورشپ، اس کو یہاں پر کاٹا گیا ہے۔
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے،
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء ما انت اخرج به من الثمرات رزقا لکم۔
وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔
بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل مت ٹھہراؤ۔ یہاں پر توحید کے راستے کی دوسری بڑی رکاوٹ کا ذکر کیا گیا ہے، نیچر ورشپ۔ انسان کی کمزوری یہ رہی کہ مظاہر قدرت کی اس نے پرستش شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے بارش برستی ہے، اس سے فصلیں اگتی ہیں، اناج مہیا ہوتا ہے، تو اس نے بارش کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہاں فرمایا گیا کہ بارش کو مت پوجو بلکہ بارش برسانے والے کو پوجو، اللہ کے ساتھ مد مقابل مت بناؤ، چاند کو مت پوجو، سورج کو مت پوجو، بلکہ اس رب کو پوجو، اس خالق کو پوجو جس نے ان سب کو بنایا۔
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔
اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو تم مدد کے لیے بلا لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر دکھاؤ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ زبردست چیلنج دیا جا رہا ہے، کسی کتاب کا یہ انداز نہیں ہو سکتا۔ کوئی کتاب اپنے اندر یہ چیلنج نہیں رکھتی کہ اس جیسی کتاب تم ایک بنا کر لے آؤ۔ یہ واحد اللہ کا کلام ہے جو آج کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جس میں کہ یہ چیلنج ہے۔ آگے فرمایا،
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔
لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ عربوں کو اپنی زبان دانی پر بہت ناز تھا، وہ اپنے آپ کو زبان کا بڑا ماہر سمجھا کرتے تھے۔ تو یہاں ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے شاعروں کو، خطیبوں کو، ادیبوں کو، سب کو جمع کر لو اور اس جیسی ایک کتاب یہ چند آیات بنا کر لے آؤ۔ لیکن اس چیلنج کا مقابلہ عرب نہ کر سکے، قرآن کی زباندانی اور قرآن کے اعجاز کے سامنے ان کی زبانیں گنگ ہو کر رہ گئیں۔
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔
اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها۔
ان باغوں میں پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم دنیا میں دیے جاتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے پھلوں میں اور جنت کے پھلوں میں کوئی چیز مشترک نہیں سوائے نام کے۔ نام ایک جیسے ہوں گے لیکن کیفیت ان کی بالکل مختلف ہوگی۔ دنیا کے پھلوں میں تو بیج بھی ہوتے ہیں جو اس کا مزہ کرکرا کر دیتے ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت کا حال آپ دیکھ لیجئے یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو نعمت کا مزہ کرکرا کر دیتی ہے۔ لیکن جو جنت کے پھل ہوں گے ان میں بیج نہیں ہوں گے، جنت کی جو نعمتیں ہوں گی ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ان کا مزہ کرکرا کر دے۔ اور جب کھانا اور پینا ہو اور ساتھ اچھی صحبت، اچھی کمپنی نہ ہو، تو بھی انسان کا لطف کم ہو جاتا ہے۔ اب صحبت کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا،
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا۔
ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر ہے۔ ہوا یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سنانا شروع کیا تو مکی دور میں کئی آیات نازل ہوئیں، سورہ حج ہے، سورہ نمل ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال بیان فرمائی ہے، سورہ نمل میں چونٹی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ تو اس کو سن کر کفار اعتراض کرنے لگے کہ یہ اللہ کیا حقیر حقیر چیزوں کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان فرمائے بلکہ اس سے بھی حقیر تر چیز کی۔ مچھر کی اپنی تخلیق پر اگر یہ غور کریں تو وہ کہیں سے حقیر نہیں، اللہ کی بڑی پرفیکٹ مخلوق ہے، اور اس سے حقیر تر، اس سے چھوٹی چیز ملیریل پیراسائٹ جو کہ مچھر میں ہوتا ہے، وہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کارنامہ اور ایک کرشمہ ہے۔ لیکن کفار نے اسی بات کو اعتراض کا نشانہ بنا لیا۔ بات یہ ہے دراصل کہ کفر جہالت ہی کی پیداوار ہے۔ جب انسان جاہل ہوتا ہے تو پھر وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ عالم کے لیے قطرہ بھی پوری کائنات کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں اتنا کچھ علم ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ پوری کائنات اس نے ڈسکور کر لی ہے، اور جاہل کے لیے پوری کائنات ایک قطرے کی طرح ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، ان کی ذہنیت کی طرف، کہ کیا دو الگ الگ ذہنیتیں ہیں جو کہ ایسی مثالیں سن کر پیدا ہوتی ہیں۔ جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن کا مقصد ہے دراصل ہدایت دینا۔ اب جو ہدایت کی تلاش میں ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے۔ اور دوسری طرف وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کا مقصد دراصل ہدایت کا علم دینا ہے۔ قرآن نازل کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ اللہ لوگوں کو اپنے علم سے مروب یا متاثر کرنا چاہتا ہو۔ کوئی استاد جو اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے وہ اپنے علم سے ان کو مروب نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ جس طرح بات پڑھائی جائے، جس طرح بات سمجھائی جائے، اس سے شاگردوں کو فائدہ ہو جائے۔ اگر اللہ اپنے علم سے متاثر کرنا چاہتا تو ایسی ایسی مثالیں دیتا کہ یہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ لیکن اللہ نے چاہا کہ جن کے لیے، جن کے فائدے کے لیے کتاب نازل کی جا رہی ہے، ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کے نازل کرنے میں اللہ کا فائدہ نہیں بلکہ مخلوق کا فائدہ ہے۔ اور مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح کی دی کہ جن کو پڑھ کر، جن کو سمجھ کر حق سمجھ میں آ جائے اور ہدایت لوگوں کو مل جائے۔ تو دراصل یہ تو ہدایت کا علم ہے جو کہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ متضاد رویوں کی وجہ سے اور متضاد ذہنیتوں کی وجہ سے، اور کتاب ہدایت قرآن کو سمجھنے کے بجائے اس میں ٹیڑھ اور مین میخ نکالنے کی وجہ سے لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یُضِلُّ بِهِ کثیرًا، اسی طرح ایک ہی بات سے بہتوں کو اللہ گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ کثیرًا، اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ وَمَا یُضِلُّ بِهِ، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے، اِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو کہ فاسق ہیں، جو کہ خود فسق کرنا چاہتے ہیں، خود نافرمانی کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہدایت اور گمراہی کا دار و مدار خود انسان کے اپنے اوپر ہے۔ طلب ہدایت ہے، نیت صحیح ہے تو ہدایت پالیں گے، ٹیڑھ ہے، کجی ہے، اپنی گمراہی کے لیے دلیل ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ بھی قرآن ہی سے ڈھونڈ لیں گے۔ جو اپنے شرک کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے، شرک کی دلیل نکالنا چاہتا ہے، وہ قرآن کی آیات ہی سے شرک کی دلیل نکال لے گا۔ جس کے اندر بصیرت نہیں اور جس کے دل کے اندر تقویٰ نہیں، وہ قرآن سے کچھ نہیں سیکھ سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ راہ ہدایت آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ راہ ہدایت تو دراصل دل سے نظر آنے والی چیز ہے، اور وہ دل جس میں تقویٰ ہو وہی اس ہدایت کو پہچان سکتے ہیں، اور وہی دل اس ہدایت کو پا بھی سکتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے بجائے اس میں مین میخ نکالنے والے لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ یضل بہ کثیرا، بہت سے اس سے بھٹک جاتے ہیں، اللہ بھٹکا دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو۔ وہ یہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو کہ فاسق ہیں۔ اپنا ایٹیٹیوڈ دراصل ان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور مزید پھر ان کی کچھ باتیں ہیں جو کہ بیان کی گئیں کہ کیسے لوگ ہیں، جو کہ گمراہ ہو جاتے ہیں, کیا ان کا طرز عمل ہوتا ہے؟ الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. یہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں, اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں, حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی نہ حقوق اللہ ادا کیے اور نہ حقوق العباد انہوں نے ادا کیے. اب ایک سوال ہے, اتنا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ کا, شکایت بھی ہے اس کے اندر, کیفا تکفرون باللہ, تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا, حالانکہ تم بے جان تھے, اس نے تم کو زندگی عطا کی, پھر وہی تمہاری جان سلب کر لے گا, پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا, پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی, پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, پھر ذرا تصور کرو اس وقت کا جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا, اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً, میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا لفظ بہت اہم ہے, مالک نہیں کہا, حاکم نہیں کہا, ایمبیسیڈر وائسرائے کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور ایمبیسیڈر اور وائسرائے تو وہی ہوتا ہے جو کہ ہیڈ کوارٹر سے احکامات وصول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے. تو انسان اللہ کا خلیفہ اللہ سے احکامات وصول کرتا ہے اور دنیا میں ان کو نافذ کرتا ہے. انہوں نے عرض کیا, یعنی فرشتوں نے عرض کیا, قالوا اتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفک الدماء, کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کو خیال کیسے آیا؟ تو جواب یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے جن بسا کرتے تھے دنیا میں, اور جنہوں نے کافی کچھ فساد جو ہے وہ مچایا تھا. تو اپنے پچھلے مشاہدے کی بنا پر فرشتوں نے کہا کہ جو نئی مخلوق اللہ تعالیٰ آپ پیدا فرما رہے ہیں وہ بھی یہی سب کچھ کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم نہیں جانتے. تو جب انسان کو اتھارٹی دی جائے گی, اٹانومی دی جائے گی, با اختیار مخلوق ہوگا تو ظاہر غلط بھی استعمال کر سکے گا. اسی چیز کا فرشتوں نے اندیشہ ظاہر کیا. اللہ نے فرمایا کہ میں کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, یعنی اگر انسانوں سے بھی صرف حمد اور تقدیس کی تسبیحات اللہ تعالیٰ کو درکار ہوتی تو فرشتے ہی کافی تھے اللہ کے لیے. پتہ یہ چلا کہ حمد اور ثنا کے ساتھ انسانوں سے اللہ تعالیٰ کو کچھ اور بھی درکار ہے, اس سے اعلیٰ تر, فرشتوں کے کام سے عظیم تر کام اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے, انسانوں سے لینا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے, پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے, یعنی کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا, تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا پاک تو آپ ہی کی ذات ہے, ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا, حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں, جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. یہاں پر آدم علیہ السلام کو علم دیے جانے کا ذکر ہے, اور اسماء کی شکل میں, ناموں کی شکل میں, یعنی جتنا بھی پوٹینشیل علم تھا جس کی ایکسفولیشن آگے ہونی تھی وہ سارے کا سارا علم انسان کو دے دیا گیا. کمپریہنسو نالج صرف اور صرف انسان کے پاس ہے, اور اپنے حواس, اپنی عقل کو وہ استعمال کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے, جس کو ہم اکوائرڈ نالج کہتے ہیں. تو اکوائرڈ نالج کا, اقتصادی علم کا یہاں پر ذکر ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا, وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ, مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ صرف ایک درخت سے روکا گیا، یہی شریعت کا بھی مزاج ہے۔ زیادہ تر چیزیں حلال ہیں، بہت تھوڑی چیزیں حرام ہیں۔ ساری جنت کی چیزیں حلال تھیں، صرف ایک درخت سے روک دیا گیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آخر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک خاص وقت پر زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ نوٹ کرنے کا لفظ اَزَلَّهُمَا اَخْرَجَهُمَا، یہ الفاظ ہیں، دونوں کا ذکر ہے۔ خالی عورت پر الزام نہیں کہ عورت نے آدم علیہ السلام کو بہکا دیا ہے، بی بی حوا علیہ السلام نے اپنے شوہر کو بہکا دیا اور درخت کے پاس لے گئی، نہیں، دونوں کو شیطان نے بہکایا اور دونوں سے یہ خطا ہو گئی۔ ایک اور بات بھی پتا چلی کہ ساری دنیا کا علم شیطان کے جال سے نہ بچا سکا۔ تو شیطان کی چالوں سے اگر بچنا ہے، جو ازلی دشمن ہے انسان کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس اکوائرڈ نالج کے علاوہ، اقتصادی علم کے علاوہ، کسی اور علم کی بھی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، پھر فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ قل اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ تو یہاں ہدایت کا ذکر آ گیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب یہ ہدایت دراصل ریویلڈ نالج ہے، علم الوحی، علم الاسماء، انسان کو نہ بچا سکا شیطان کے شر سے۔ جو علم الوحی پر عمل کریں گے ان کے لیے فرما دیا گیا کہ ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ شیطان ان کو نقصان پہنچا سکے گا، نہ دنیاوی علم نقصان کا سبب بنے گا، اور نہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے دکھ اور اذیت کا سبب بنیں گے، اگر بشرط یہ کہ وہ اس وحی کے تابع رہ کر اپنی زندگیاں گزاریں۔ اس کے برعکس بلدینہ کفر و کذبو بآیاتنا، جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں سے آگے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، آیت 123 تک، 123 تک یہ ذکر چلے گا۔ بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اولاد، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسر کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، اسرائیل کا مطلب عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یہ فلسطین کے علاقے کنان میں آباد تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹوں نے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام سے دشمنی کی، ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ پھر مصر جانے والا ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا، یوسف علیہ السلام کو اس نے اس میں سے نکال لیا اور ان کو اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ یہ تقریباً 1900 قبل مسیح کا واقعہ ہے، 1900 BC۔ وقت کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے مقرب کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا وہ فرعون نہیں تھا، وہ مصری نہیں تھا، یعنی کہ مصری فیرو نہیں تھا، بلکہ یہ وہ بادشاہ تھے جو عراق سے آئے تھے اور آ کے مصر فتح کیا تھا اور وہاں اپنی حکومت قائم کی تھی۔ ان کو چرواہے بادشاہ کہا جاتا تھا، ہکسوس کنگز۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس پورے علاقے میں، کنان وغیرہ کے علاقے میں جس میں مصر بھی آتا تھا، قحط پڑا۔ نتیجے میں یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے مصر میں آ کر آباد ہو گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کی وجہ سے غلے کی کمی نہیں تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو مصر میں بڑا باعزت مقام ملا، بادشاہ کے مقرب بنے۔ مصر کی زرخیز ترین زمین جشن کا علاقہ ان کو دے دیا گیا۔ تقریباً 150-200 سال تک یہ بہت عیش اور آرام کی زندگیاں گزارتے رہے۔ پھر مصر میں انقلاب آ گیا، ریولیوشن آئی،
اور سنز آف دا سوائل, یعنی کہ مصری ہی بادشاہ بنے اور نکسوس کنگز کو انہوں نے نکال دیا. ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی نسلوں پر ظلم اور ستم شروع کر دیا, ان کو غلام بنا لیا, اور یہ سلسلہ 300-400 سال چلتا رہا, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تقریباً 1300 قبل مسیح 1300 BC میں. پھر ان کو نجات دلائی گئی فرعونیوں سے, ایکزوڈس ہوا, کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی, اب بنی اسرائیل ایک امت بن گئے. موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 1300 سال کا وقت بنتا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, ہلاک نبی خلافہ نبی, کوئی نبی ہلاک ہوتا تھا یعنی کہ مرتا تھا تو دوسرا نبی ہی اس کی جگہ لے لیا کرتا تھا. ایک وقت میں 2-2 3-3 انبیاء ان میں موجود رہے. ان کو بہت فخر تھا اپنے اوپر کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں. کافی عرصے سے ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا تھا اور اب یہ آخری نبی کے انتظار میں تھے, اور اس آخری نبی کی نشانیاں ان کی اپنی مقدس کتاب تورات میں موجود تھیں. مدینے میں ان کے 3 قبیلے آباد تھے بنی اسرائیل کے, یہودیوں کے. مسلمانوں نے اب چونکہ مکے سے مدینے ہجرت کی تھی اور بنی اسرائیل سے اب ان کا سابقہ پیش آنا تھا, مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ کفار مکہ کے مقابلے میں یہودی بہتر ہوں گے, زیادہ اچھا ان کے ساتھ سلوک کریں گے, اس لیے کہ وہ بھی اللہ, رسول اور کتاب کے ماننے والے ہیں, خود نبی کے انتظار میں ہیں, لہذا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ کر قبول کریں گے. لیکن یہودی جہاں نبی کے انتظار میں تھے وہاں ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو نبی آئے گا وہ بنو اسرائیل ہی میں سے ہوگا. تو جب ان کے گروہ سے باہر بنو اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا تو وہ گروہی تعصب, ریشل پریجڈس کی وجہ سے قبول نہ کر سکے. یہ نہیں کہ ان کو حق پتہ نہیں چلا تھا, حق پتہ چل گیا تھا, پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں, لیکن صرف تعصب, صرف پریجڈس کی وجہ سے قبول نہ کیا اور سخت دشمن ہو گئے. اب یہاں زوردار دعوت ان کو دی جا رہی ہے ایمان لانے کی. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کچھ ان کے جرائم کا تذکرہ ہے. اس میں بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یا کسی نسل کو برا بھلا کہنا چاہ رہا ہے یا ان کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے, نعوذ باللہ. دراصل یہ ہم مسلمانوں کو آئینہ دکھایا گیا ہے کہ دیکھو جب کسی قوم میں زوال آتا ہے تو ان کا کردار, اخلاق, کتاب اللہ اور رسول کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہو جاتا ہے. تو اے مسلمانوں, اب تم کو امام بنایا جا رہا ہے تو تم ایسی غلطیاں مت کرنا, ورنہ اللہ کا انصاف بے لاگ ہے. اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت, رحمت کسی گروہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, اللہ تعصب نہیں برتتا. جب کوئی اسی روش پر, اسی راہ پر چلتا ہے جو مغضوب علیہم کا طریقہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم قوموں کے ساتھ کیا. تو تمہارے ساتھ کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے گا. تو ہم کو محتاط ہونے کے لیے سارے واقعات جو ہیں سنائے جا رہے ہیں, اور ہم اس نیت سے اور اس دعا کے ساتھ اس حصے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کمزوریاں دکھا دے, اور اللہ ہمیں ان کمزوریوں سے, ان غلطیوں سے بچا لے جو کہ بنی اسرائیل سے زرزد ہوئیں. فرمایا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرہبون. اے بنی اسرائیل, ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو, تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا. بائی لیٹرل معاملہ ہے, ایک طرف کا معاملہ نہیں ہے کہ انسان تو اللہ کا عہد توڑے چلے جائیں اور اللہ ضرور اپنا عہد پورا کرے. فرمایا نہیں, میرا عہد پورا کرو. اور یہ عہد کیا تھا, یہ انشاءاللہ آگے ہم سورہ آراف میں اس کی تفصیل پڑھیں گے. اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ضروری کنڈیشن, ضروری شرط کیا, وایای فرہبونی, اور صرف بس مجھ ہی سے ڈرنا. اللہ کی بات مانتے ہوئے انسانوں کو بہت سے اندیشے ہوتے ہیں, دنیا کے فائدے کم ہو جائیں گے, لوگوں سے ڈر لگتا ہے, دنیا کا ڈر, لوگوں کا ڈر, دنیاوی فائدوں کی خواہش اللہ کی اطاعت کا شوق چھین لینے والی چیزیں ہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ سب ڈر نکال دو, صرف مجھ ہی سے ڈرو. اور زوردار ایمان کی دعوت, و آمنو, اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ, یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. ولا تکونو اولا کافرم بھی, ولا تشترو بے آیاتی ثمنا قلیلا و ایایا فتغونی. لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر مت بن جاؤ, تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو. یہ تھوڑی قیمت کیا ہے؟ ساری دنیا بھی اگر مل جاتی ہے اللہ کی نافرمانی کے عوض تو یہ تھوڑی قیمت ہے. اور اس ساری دنیا کس کو ملی ہے بتائیے؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ پیش ڈالو اور میرے غضب سے بچو, باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ, اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. دیکھیے, الزامی انداز نہیں ہے, ناصحانہ انداز ہے. ابھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم نے حق چھپایا, تم نے کنفیوژن کریٹ کیا, یہ انداز نہیں ہے. ناصحانہ, یہ نہ کرو تو اچھا ہے, ایسے نہ کرو تو اچھا ہے. ہوتا یہ تھا کہ عرب تو پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, ان کے پاس کتاب نہیں تھی, تو یہودیوں کی, بنی اسرائیل کی, وہ بڑی عزت کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کتاب ہے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرب کے مشرک یہودیوں کے علماء کے پاس جا کر ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ کون ہے, یہ سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں. یہود کے علماء نے ان کو صحیح بات نہ بتائی, شک میں ڈال دیا, ہاف ٹروتھ بتائے, اور جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق نشانیاں ان کی کتاب تورات میں موجود تھیں وہ سب چھپا گئے. تو مسلیڈ کیا لوگوں کو. تم سے کہا جا رہا ہے یہ کام نہ کرو. وَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, نماز قائم کرو, زکات دو, اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ یہ علماء کے لیے لرزانے والی آیت ہے جو آج بھی اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں, سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں, جو دوسروں کو نیکیوں کی ترغیب کرتے ہیں. خود بھی ان کو چاہیے کہ بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں, کمی کوتاہی پہ اللہ معاف فرمانے والا ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو دوزخ میں دیکھیں گے اور حیران ہوں گے, پوچھیں گے ان سے کہ آپ لوگ دوزخ میں کیسے چلے گئے, ہم تو آپ کی باتیں سن کر ایمان لائے اور نیک عمل ہم نے کرے اور ہم جنت میں چلے گئے, آپ دوزخ میں؟ تو وہ دوزخی جواب دیں گے کہ ہاں, ہم تمہیں تو نیک کاموں کی بہت نصیحت کیا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ جب ایک انسان عالم کے مقام پر آ جاتا ہے تو نفس بڑے اڑنگے لگا سکتا ہے اس کو. تو لہٰذا نفس کی آزمائشوں سے بچنے کے لیے اب راستہ بھی بتایا جا رہا ہے, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے کام لو. صبر کے ساتھ ہمیں جو تصور آتا ہے وہ آتا ہے نہایت مظلومیت کا, لیکن نہیں, یہاں جس صبر کی بات کی جا رہی ہے وہ مظلومیت والا صبر نہیں ہے, جبری صبر نہیں ہے, بلکہ اختیاری صبر, والنٹری صبر کی بات کی جا رہی ہے جو کہ نہایت اعلیٰ کوالٹی ہے. اپنی آزاد مرضی سے سچائی کو اختیار کرو, پھر جو آزمائشیں آئیں ان پر صبر کرو, جو ٹیمپٹیشنز آئیں ان پر صبر کرو, اور جس ہستی کی خاطر صبر کر رہے ہو کیا کرو, اس کے ساتھ نماز کے ذریعے سے رابطہ قائم کرو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. تو لہذا جس رب کی خاطر صبر کر رہے ہو نماز کے ذریعے اپنے رب سے تعلق قائم رکھو. انہا لکبیرتن الا علی الخاشعین, بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے بنی اسرائیل, یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا, اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی, اور ڈرو. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا. اب یاد ہے نا آپ کو کہ ہمیں اس طرح نہیں سننا ان آیات کو جیسے کہ بنی اسرائیل کو سنائی جا رہی ہیں,
ہمیں تو ان آیات کو اس طرح سے سننا ہے جیسے کہ اللہ مجھے ہی کو مخاطب فرما رہا ہے. تو مجھ سے فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا, نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی, نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا, اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. آخرت پر یقین عمل کو درست کر دیتا ہے, لیکن آخرت کو ماننے کے باوجود اگر گناہ میں کمی نہیں آ رہی, گناہوں میں کمی نہیں آ رہی, یا گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے کہ آخرت کے دن پر ویسا یقین نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے. آخرت کے اثر کو, آخرت کے امپیکٹ کو, جو صفر کرنے والی چیزیں ہیں, زیرو کرنے والی چیزیں ہیں, جو غلط عقائد ہیں, وہ سب یہاں اس آیت میں جمع کر دیے گئے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی, انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا, تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یہاں پر آپ دیکھیے جبری صبر کا ذکر آ گیا. یہ تو مجبوری کا صبر تھا, آپشن ہی نہیں تھا, چوائس ہی نہیں تھی. فرعون ظلم کر رہا تھا, یہ کیا کرتے, صبر تو کرنا تھا, لیکن اس صبر کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت قدر افزائی فرمائی, ان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا, اور صبر کے امتحان کے بعد اب ان کا شکر کا امتحان ہے جو کہ لیا جا رہا ہے. اور افسوس کہ شکر کے امتحان میں کم ہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہو پاتے ہیں. وہ اس فرق نہ بکم البحرا, یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا, پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا, پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا. اب آپ دیکھیے اس مقام پہ ہم جب یہ آیات پڑھ رہے ہیں, تصویر جو سامنے بن رہی ہے ان آیات کو پڑھنے سے وہ ایسی بن رہی ہے کہ جیسے یہاں فرعون نے ظلم شروع کیا, وہاں اللہ تعالیٰ نے سمندر پھاڑا اور سارے فرعونیوں کو غرق کر دیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, بیچ میں طویل عرصہ ہے رد و قضا کا, اور مختلف آزمائشیں اور عذاب جو کہ فرعون کے اوپر آئے ان کا ذکر یہاں نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ آیت پڑھ کے, اس مقام پر قرآن کو پڑھ کے اور یہ نتیجہ نکالے کہ جیسے ہی فرعون نے ظلم شروع کیا وہیں اللہ نے غرق کر دیا, تو قرآن کوٹ کرنے کے باوجود بھی وہ غلطی کر رہا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک مقام پڑھا نتیجہ اخذ کر لیا. نہیں, جب قرآن سے ہمیں کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا ہو تو اس مضمون سے متعلق تمام آیات کو جمع کریں تاکہ مکمل تصویر سامنے آ جائے, اور پھر نتیجہ اخذ کرنا چاہیے, ورنہ کیا ہوگا کہ قرآن کو کوٹ کرنے کے باوجود غلطی کر رہے ہوں گے, اس کیٹیگری میں چلے جائیں گے یضل بہ کثیرا والی کیٹیگری میں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے, اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی. عجل, یہ لفظ بھی بڑا دلچسپ ہے. عجل, اجلت, جلد بازی, دنیا کو آجلہ کہا گیا, تو یہ دراصل عجل اجلت کا سمبل, دنیا سے محبت کا سمبل. پتا چلا کہ دنیا کی محبت ڈے ون سے ان کے دل میں بستی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی کسی قوم میں آ جائے لیکن اس امت کے دل میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہو تو وہ اتنے عظیم پیغمبر کی رہنمائی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو عجل کی انہوں نے بچھڑی کی پرستش شروع کر دی. فرمایا ثم عفونا, اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا, شاید اب تم شکر گزار بنو. یاد کرو ٹھیک اس وقت یعنی جب تم ظلم کر رہے تھے, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا, لوگوں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے, لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو, اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. یہ بنی اسرائیل کا مرض, شک کی بیماری.
ہر وقت کوشچن مارک بنے رہتے تھے، سوالیہ نشان، کیسے یقین کر لیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہم نہیں یقین کرتے۔ اس جرم کے پاداش میں یہ ہوا، فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑک نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بدلے تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ بار بار آپ پڑھیں گے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہر آزمائش کے بعد پھر دوبارہ مولت، شاید کے سیدھے راستے پر آ جاؤ، نعمت کو پہچانو، اس کو، اس کا حق ادا کرو، اور مزید نعمتیں۔ سوچیے نا، وہ جب صحرا میں یہ پھر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لے کر نکلے، تو یہ صحرا میں چلے گئے، اتنا بڑا ریگستان، 600,000 کا ان کا قافلہ، 600,000 کے لیے ریگستان میں تو ظاہر کھانے پینے کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من اور سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، حتہ کا مطلب پتے جھاڑنا، مراد ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یعنی کامیابی کے بھی آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کامیابی ملے، نصرت ملے، تو اکڑنا مت، تکبر مت کرنا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور کہیں کسی جگہ کو فتح کرو تو دنیاوی اغراض کے لیے کسی جگہ کسی ملک کو فتح مت کرنا، بلکہ اللہ کی شریعت کو وہاں نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی حکومت وہاں نافذ کرنے کے لیے تم اس بستی میں داخل ہونا، تو سجدے کا حکم، عاجزی کے ساتھ جھک کر جاؤ۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ سرکشی ان کے اندر موجود تھی، بنی اسرائیل میں حتت ان کے بجائے ہنتت ان کہنا شروع کر دیا، گیہوں گیہوں، مطلب اس کا بدل دیا، یعنی کہ اس میں جو داخل ہو رہے ہیں بستی میں، اکڑ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، اپنی خواہشات اور دنیا مزید حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، ناشکری سے، حرص سے، لالچ سے فساد پیدا ہوتا ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ انتظام ان کا ہو گیا، ضروریات پوری ہو گئیں، جب ضروریات پوری ہوئیں اب ان کو خواہشات یاد آنے لگ گئیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، کہ کیا روز روز کا من اور کیا روز روز کا سلوہ، ہماری تو زبانیں سوکھ گئیں یہ کھاتے کھاتے، تو کیا کرو، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، یہ انداز دیکھیں، تم پکارو اپنے رب کو، کتنی اجنبیت ہے، کتنی دوری ہے، کتنا تکبر ہے بات کرنے کے انداز میں، رب بنا نہیں کہہ رہے، دوستی کی نہیں کبھی اپنے رب سے، اس کی بات کبھی کوئی مانی نہیں، ان کو کیا امید تھی کہ ہمارا رب ہماری بات سنے گا، اس قدر کاہلی، خود دعا کرنے کو بھی تیار نہیں، خود محنت مشقت کو بھی تیار نہیں، کہا فادعوا لنا ربک، تم پکارو اپنے رب کو ہمارے لیے، کیا انداز ہے تکبر کا، کیا کرے، یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آزادی اس لیے دی تھی کہ اللہ کی عبادت کریں، مگر یہ سمجھے کہ شاید ہماری خواہشات پوری کرنے کے لیے ہمیں آزادی دی گئی ہے۔
قال اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے، وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ شریعت کی حدوں سے نکل جاتے تھے. پتہ یہ چلا کہ جب انسان نفس پرستی میں مبتلا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان میں بے صبری، ناشکری، سستی اور پھر ان صفات کی وجہ سے بلاآخر ذلت ان پر مسلط ہو جاتی ہے، اور ان تمام برائیوں کا بیس نفس پرستی کی بیماری ہے. کسی طرح بنی اسرائیل نے بات مان کر نہ دی، جس بات سے ان کی خواہشات پر زد پڑتی اس کو ماننے سے انکار کر دیتے، اور انکار کرنے کے بعد ان کے اندر کوئی ضمیر کی ملامت بھی پیدا نہ ہوتی بلکہ پورے ڈیفائنس کے ساتھ سوچتے سمجھتے انہوں نے انکار کیا. جو نعمت ان کو دی گئی اس کی قدر نہ کی، نعمت دینے والے کے الٹے بلکہ دشمن ہی بن گئے. ان کو آزادی اس لیے دی گئی تھی کہ اللہ کی عبادت کرتے، وہ سمجھے اپنی خواہشات پوری کرنے کی ہمیں آزادی مل رہی ہے. ان کی ترجیحات بدل گئیں، ان کی پرائیورٹیز بدل گئیں، اور ہوتے ہوتے وہ اس حد کو پہنچ گئے کہ ان پہ ذلت اور رسوائی جو ہے وہ مسلط کر دی گئی.
آپ سوچئے افسوس کا مقام کتنا ہے. شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ انی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور پہنچے کہاں؟ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، دے ماری گئی، تھوپ دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکینی. کیا صرف آلو پیاز مانگنے کی وجہ سے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ضروری کاموں کو چھوڑ کر غیر ضروری کاموں میں الجھ گئے. ان پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اللہ کے دین کو قائم کرنا تھا. اللہ کے دین کو قائم کرنا بڑی بڑی قربانیاں مانگتا ہے. تو جو قوم زبان کا چٹخارا نہیں قربان کر سکتی وہ اور کیا کر سکتی ہے؟ اور یہ خواہشات کی محبت جو کہ یہاں شروع ہوئی تھی دال اور پیاز کی ڈیمانڈ سے، اتنی بڑی کہ آگے جا کر اگر کوئی نبی آیا جس نے ان کی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی، اس نبی کو بھی قتل کرنے سے یہ باز نہ آئے.
ذلت آج مسلمانوں پر مسلط ہے. یہ دراصل یہاں مسلمانوں کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے. ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں، مسلمان حکمران موجود ہیں، نسل در نسل مسلمان ہم ہیں، لیکن نسل در نسل مسلمان ہونے کے باوجود ہم اسلام پر چلنے سے قاصر ہیں. اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائی کہ تم بھی آخر کار پچھلی امتوں کی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی اسی میں گھسو گے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا مطلب ہے یہود اور نصارہ؟ آپ نے فرمایا، اور کون؟
تم بھی انہی جیسے کام کرو گے، اسی طرح تم پر بھی پھر ذلت مسلط کر دی جائے گی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے مختلف گروہوں کا. ان گروہوں کا یہاں ذکر ہے جو اپنی نسبت کسی نہ کسی رسول کی طرف کرتے تھے. اور یہاں پر نجات کے لیے تین شرائط رکھ دی گئی ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر. کس اللہ پر؟ کیا کسی انسان کے ذہن کا بنا ہے وہ خدا کہ جس کا بیٹا بھی ہے، یا جس نے دیوی دیوتا مقرر کیے ہوئے ہیں جو سفارش کریں گے قیامت کے دن؟ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک، جیسے کہ رسولوں نے بتایا، اس اللہ پر جو ایمان رکھے. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. کیسی آخرت؟ ایسی آخرت کہ بس ایک گرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہوگا، سب جمع ہوں گے اور سب کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، نہ حساب نہ کتاب نہ پوچھ نہ گچھ. جو دنیا میں پیدا ہوا وہ ضرور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. کیا ایسی آخرت ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہ آخرت جس کا کہ ذکر ہم نے ابھی آیت نمبر 47 میں پڑھا، آیت نمبر 47 میں، وہ آخرت جس کا رسولوں نے تذکرہ کیا, جس طرح رسولوں نے بتایا, جو اس آخرت کو مانے, وعمل صالحا, اور نیک عمل کرے. انسان کا ذہن اس کو نہیں بتا سکتا کہ نیک عمل کیا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اور حج کا طریقہ ہمیں نہ بتایا ہوتا, ہم اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتے تھے. ہو سکتا ہے ہم کسی عمل کو نیک سمجھ کے کر رہے ہوں اور اللہ کا اس پر غضب بھڑکتا ہو. ہو سکتا ہے کوئی گروہ اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہنا بہت بڑا عمل صالح سمجھے, جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ پہاڑ گر پڑے, زمین شق ہو جائے. اتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. تو پھر نیک عمل کون بتائے گا؟ رسول کے علاوہ نہیں بتا سکتا کوئی. ہاں, کوئی تین کنڈیشنز کوئی پوری کر دے تو یقیناً پھر وہ اپنے رسول پر ایمان رکھنے والا ہوگا. تمام انبیاء جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے, سب مسلمان تھے, ان کے ماننے والے سب مسلم تھے, ان پر ایمان رکھنے والے اپنے اپنے وقت کے مسلمان. اگلے رسول, اگلے نبی کے آنے سے پہلے جب وہ اپنے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تو یقیناً قیامت کے دن وہ جنت کے امیدواروں میں سے ہوں گے. اب جن کی زندگی میں کوئی اور نبی آ گیا, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئے, اب ان پر لازم تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی زندگی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, تو اب ان سب پر لازم ہو گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. تو یہاں پر یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ جس کا جو عقیدہ ہے وہ قابل قبول ہے, نہیں. یہ خاص کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے کہ کوئی خالی اس بات پر نجات نہیں پالے گا کہ کہے کہ میں عیسائی ہوں, یا کوئی کہے میں یہودی ہوں, یا کوئی کہے میں مسلمان ہوں. لیبلز کی بات نہیں ہے, اصل چیز تو صحیح عقیدہ ہے اور صحیح عمل ہے جو کہ دیکھا جائے گا. صحیح مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس زمانے میں کوئی یہودی یا نصرانی میرا حال سنے پھر اس پر ایمان نہ لائے, جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں وہ جہنم میں جائے گا. پھر آگے ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر, تم سے مراد ہے بنی اسرائیل پر اٹھا کر, تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا, جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا, اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں ان کو یاد رکھنا. اس کے ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چلو گے, مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا, ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے ہفتے کا قانون توڑا تھا. ہم نے ان سے کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور باقی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر آگے قرآن میں آئے گا, وہاں اس کو ڈسکس کریں گے کہ واقعہ کیا تھا. اب ایک اور انتہائی عبرتناک واقعہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. عبرت اس لیے ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب نبی کو ماننے کا دعویٰ کرنے والی امت جب وہ دل سے ایمان نہیں لاتی, اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتی, تو ایک سیدھے سادے سمپل حکم میں کتنے ٹیڑھ نکال لیتی ہے, کتنے سوالات کرتی ہے اور شریعت سے فرار کے راستے تلاش کرتی ہے. جتنا کوئی امت شریعت سے فرار تلاش کرتی ہے, یاد رکھیے کہ شریعت اس کے لیے سخت سے سخت تر ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے ایک رستے سے ڈھیلے سے رستے سے کسی کو باندھا ہوا ہو, وہ رستہ توڑانے کی کوشش کرے, جتنا وہ زور لگائے گا رستہ اور اس کا پھندا ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتا چلا جائے گا. جو جتنا اللہ کے احکامات سے فرار تلاش کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ کے احکامات زیادہ سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں, فرار ملتی نہیں. اور اسی واقعے پر ہو سکتا ہے کہ اس سورت کا نام بقرہ رکھا ہو کہ زوال پذیر امتوں کا مزاج کتنا بگڑتا ہے. دیکھو, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. سیدھا سادہ سمپل حکم ہے, کیا جواب دیا؟ کہنے لگے, قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا, کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ یہ مزاج کا بگاڑ کہ دین مذاق لگنے لگتا ہے اور ہنسی مذاق کی باتیں ایسی سنجیدگی سے لیتے ہیں جیسے کہ وہ دین ہے. دین رواج بن جاتا ہے اور رسم و رواج دین بن جاتے ہیں. ان کے ہاں گائے کی حرمت تھی کیونکہ فرعونی جو ان کے آقا رہ چکے تھے مصر میں, ان کے ہاں گائے کی پرستش کی جاتی تھی. لہذا اپنے آقاؤں کو گائے کی پرستش کرتے دیکھ کر ان کے دلوں میں بھی گائے کی عظمت گھر کر گئی تھی. اس عظمت کو نکالنے کے لیے یہ حکم دیا گیا. تو بڑے حیران ہوئے, کہا کہ تم کیا مذاق کرتے ہو ہم سے. قالا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سے باتیں کروں. بولے, اچھا اپنے رب سے درخواست کرو. ان کا انداز دیکھیں تھرو آؤٹ, قالوا ادعوا لنا ربک, تم پکارو اپنے رب کو ہمارے لیے. کہنے لگے, اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو, لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے, اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے, اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کے بتاؤ کیسی گائے. کیا کہہ رہے ہو موسیٰ, گائے گائے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم کو تو. کیا پتہ نہیں تم کہنا چاہتے ہو, پوچھو ذرا اپنے رب سے, پوچھو ذرا کیسی ہو. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی, پوچھو اپنے رب سے کیسی ہو وہ گائے, ہمیں تو اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے, اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا امتحان تو آپ دیکھیے ذرا. قالا, موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی, نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے, صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے, ہاں اب تم نے ٹھیک بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی, پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے, اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے یعنی گائے کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. تو وہ گائے جس کی ذبح کرنے سے وہ ڈر رہے تھے, اس کا تو فائدہ اتنا ہوا کہ ایک مجرم کا پتہ چل گیا, ان کی ایک مشکل حل ہو گئی, اور دوسرے انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جو رب دنیا میں اس طرح مردے کو اٹھا سکتا ہے تو قیامت کے دن وہ سارے مرے ہوئے انسانوں کو کیوں آخر نہیں اٹھا سکتا. تو آخرت کا عقیدہ بھی ان کے اندر پختہ ہونے کا سبب بنا یہ واقعہ. لیکن اتنی ساری اللہ کی نشانیاں دیکھیں, اللہ کا فضل دیکھا, اللہ کا کرم دیکھا, اللہ کے اتنے انعامات ان پر ہوئے, اس کا انہوں نے تجربہ مشاہدہ کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں آتی, اور جس کے دل میں رب کی محبت ہوتی ہے وہ دل بڑا نرم ہوتا ہے. ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ عاجزی والا دل, شکر گزار دل وہ بہترین برتن ہوتا ہے جس میں اللہ کی یاد, اللہ کا کلام, اللہ کا ذکر وہاں پر جگہ پا لیتا ہے. لیکن ان کے دلوں کے اندر اپنے رب کی طرف سے نہ شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوئے, نہ ہی اللہ کی محبت پیدا ہوئی, بلکہ دنیا کی محبت بڑھتی چلی گئی, مادی اشیاء, بے جان اشیاء کی محبت بڑھتی چلی گئی. اور جب انسان کے دل کے اندر بے جان چیزوں کی محبت آتی ہے تو اس کا دل بھی بے جان ہو جاتا ہے. چاہے ہیرا کیوں نہ ہو, کیا ہے ہیرا, ہے تو آخر پتھر. جب ان پتھروں کی محبت دل میں اس طرح رچ بس جائے گی کہ اللہ کے احکامات قربان کرنے سے بھی انسان نہ چکے, تو دل انہی پتھروں جیسے ہو جاتے ہیں. ذکر کیا, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے, پتھروں کی طرح سخت سنگ دل, بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے. کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں, کوئی پھٹتا ہے اس میں سے پانی نکل آتا ہے, اور کوئی اللہ کے خوف سے لرس کر گر بھی پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چار چیزیں بدبختی کی علامت ہے. آنکھ کا جامد ہونا, یعنی آنسو نہ نکلیں. اللہ کی یاد، اللہ کے خوف، اللہ کی محبت میں آنکھ آنسو نہ بہائے. نمبر دو، دل کا سخت ہونا. نمبر تین، لمبی لمبی آرزویں باندھنا. نمبر چار، دنیا کی لالچ کرنا. ایک اور حدیث میں مضمون یہ آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیے بغیر بہت زیادہ بولنا یہ بھی دلوں کی سختی کا باعث بن جاتا ہے. کبھی کبھی جیسے یہاں پتھروں کا ذکر کیا نا، نیچے گر جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، اسی طرح کبھی کبھی دل پر چوٹ لگنے دیں. کیا پتا وہ اوپر کا کرسٹ ٹوٹ جائے جو دل کے اوپر چھا گیا ہے، اندر سے وہ نرم نرم اللہ کو یاد کرنے والا دل نکل آئے، دل کے اندر نرمی آ جائے. تو بہت زیادہ دل کو بچا بچا کے مت رکھیں کہ ٹھیس نہ لگے، ہمارے جذبات کو ٹھوکر نہ لگے. وہ ہے نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جو دل اللہ کے راستے میں ٹوٹتے ہیں وہ تو اللہ کو بے انتہا محبوب ہو جاتے ہیں. اب آگے خطاب کیا جا رہا ہے مسلمانوں سے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا طریقہ یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی، کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود یہ بنی اسرائیل تو نہ بدلے، تورات میں تبدیلیاں کر دیں. تو جب ڈاکٹر ہو کر کوئی دوا میں ملاوٹ کرے گا تو کتنے لوگوں کو بیمار کرے گا، کتنا بڑا مجرم ہے. اسی طرح عالم ہو کر اللہ کی کتاب میں ایڈلٹریشن کرنا، ملاوٹ کرنا، کتنے لوگوں کا ایمان بیمار کرنے کا یہ چیز باعث بن جاتی ہے. تو سب سے بڑا مجرم اللہ کے نزدیک وہ جو صرف لوگوں سے تعریف، لوگوں سے تحسین، لوگوں کی عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کلام میں تحریف کر دے کہ کہیں میں سچ بات بتاؤں گا تو کہیں لوگ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے مجھ سے. تو اپنی نفس کے لیے اور اپنی خواہشات کی خاطر اللہ کے دین میں رد و بدل کر دینا یہ بہت بڑے مجرم ہیں، اور اس کی وجہ سے دل بھی بہت سخت ہو جاتے ہیں. اب آگے جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں یہود کے دو گروہوں کا ذکر ہے. یہود کے کیا، ہر امت میں یہی دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک علماء کا اور ایک عوام کا. عوام کے پاس کتاب کا علم عام طور پہ نہیں ہوتا. علماء کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ترغیب دیں، شوق دلائیں، ان کو دین کی طرف لے کر آئیں کتاب کے ذریعے سے، اور اللہ کے ساتھ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، اس کتاب کا علم خوب خوب پھیلائیں لوگوں کے اندر. یہ چیز ہے جو کہ علماء کی ذمہ داریوں میں سے ہوتی ہے، لیکن کم ہی علماء تھے بنی اسرائیل کے جنہوں نے یہ کام انجام دیا، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی کتاب یعنی تورات کو بالکل ہی بند کر کے رکھ دیا. صرف خود ہی پڑھتے پڑھاتے تھے، عوام کو اس کی ہوا نہیں لگنے دیتے تھے. ان کو اندیشہ یہ تھا کہ اگر عوام تک اس کتاب کی تعلیمات پہنچ گئیں تو ہم کو جو ایک پریویلیج پوزیشن، ایک خاص شان حاصل ہے، ہمارے علم کا جو روب عوام پر بیٹھا ہوا ہے وہ روب ختم ہو جائے گا. تو اپنی پوزیشن، اپنے پاور کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور رکھا. ذکر ہے ان کا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے یہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. یعنی یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو یہ مت بتاؤ، یا عرب کے مشرکوں کو یہ مت بتاؤ کہ ہاں ہماری کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود ہیں. کہتے تھے ان کو نہ بتاؤ. فرمایا، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. اب دوسرا گروہ، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں دوسرا گروہ امیوں کا ہے، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض بہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. یہ آج مسلمان امت بھی اس دو طبقوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، علماء اور عوام. عوام میں سے کم ہی ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو یا قرآن کی تعلیمات ان تک پہنچی ہوں. خود بھی انہوں نے کوشش کبھی نہیں کی، صرف کچھ ان کے اپنے خیالات ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں کہ قرآن کو خالی اگر بہت سے بہت کرنا بھی ہے تو اس کے الفاظ پڑھ لو برکت کے لیے، عمل کرنا تو کوئی ضروری نہیں، ہم تو صرف اس لیے بخشے جائیں گے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. تو وہ جنت کا سودا اتنا سستا ان کو لگا۔ حالانکہ یہ تو ان کی تمنائیں ہیں، اور تمناؤں کے بلبوتے پر، خواہشات یا خوابوں کے بلبوتے پر تو کوئی جنت نہیں حاصل کر سکتا، اس کے لیے تو عمل کی ضرورت ہے۔ تو کتاب کا علم نہیں، صرف آرزویں اور خواہشات ہیں کہ یہ چیز اتنی دفعہ پڑھ لو تو نجات ہو جائے گی، اور وہ اتنی دفعہ کر لو تو نجات ہو جائے گی، اور جو دین کے بنیادی احکامات ہیں حلال حرام کے، اس سے قطعی طور پہ ناواقف۔ فرمائے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا باعث ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ یہ اس وقت صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب میں علماء تحریف شروع کر دیں، جب دین پروفیشن بن جائے، روٹی کمانے کا ذریعہ بن جائے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی روزی کی خاطر اس کے اندر ہر طرح کی تحریفات کر لیتے ہیں، لوگوں کو ان کے من پسند فتوے بھی دے دیتے ہیں، فتویٰ فروش ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ہم کو نظر نیازیں جو ہیں وہ دیتے چلے جائیں۔ اور یہ کلاس ہوتی ہے جو ہمیشہ دین میں اصلاح کرنے والوں کی مخالفت پر کمر کس کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، اگر تو اللہ کی خاطر کوئی قرآن کو پڑھتا پڑھاتا ہے تو وہ تو خوش ہوگا جتنے لوگ آئیں اور کوآپریٹ کریں، اس کا مزاج کوآپریشن والا ہوتا ہے۔ لیکن جب دین پروفیشن بن جاتا ہے، روٹی کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، پھر وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، کوآپریشن میں نہیں۔ جہاں کسی اور کو وہ آتے دیکھتے ہیں کہ وہ بھی قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پروفیشن کے لیے خطرہ بن جائے، اس کی دکان چمک جائے اور میری دکان مدھم پڑ جائے۔ تو قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس سے روٹی کمائی جائے، یا دکانیں چمکائی جائیں، یا اپوزیشن اور کمپٹیشن میں پڑھا جائے۔ ہاں، کمپٹیشن اچھا ہے کہ کون بہتر سے بہتر یہ کام کرتا ہے، کوآپریشن کے ساتھ کمپٹیشن کرو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگلے کے راستے میں اڑنگے لگانا یہ چیز بالکل پسندیدہ نہیں، نہایت ناپسندیدہ ہے۔ یہ سارے کام کر کے رویہ کیا تھا؟ چونکہ دل سخت تھے، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ یہ بات یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، عقیدے میں شرک ہے، عمل میں کفر ہے، دنیا دار بنے ہوئے ہیں، اور زوم کیا کہ چونکہ ہم یہودی ہیں لہذا بخشے جائیں گے۔ جنت کا دار و مدار اللہ رسول کی اطاعت کے بجائے اپنے یہودی ہونے پر رکھ لیا، جیسے آج ہم مسلمان جنت کا دار و مدار شریعت پر عمل کے بجائے اپنے مسلمان ہونے پر رکھ لیں۔ اللہ لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نام جو ہے وہ تو کسی کا غلام رسول ہو یا عبداللہ ہو، لیبل یہ ہے اور اندر کفر اور نفاق بھرا ہوا ہے، اور اس نام کی وجہ سے کوئی جنت میں چلا جائے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، جو کہ ہم نے اس پچھلی آیت میں پڑھ لیا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، عمل صالح۔ تو پوچھا گیا ان سے، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی، جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخی میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ پورے قرآن میں یہ بات نوٹ کریں گی کہ جب بھی ایمان آئے گا اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ عمل صالح کا لازمن ذکر آئے گا، ضرور آئے گا۔ پھر آگے ذکر شروع ہو رہا ہے ایک میثاق کا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، اور یہ ایسا میثاق ہے سمجھے جو بین الاقوامی میثاق، چاہے کوئی رسولوں کو نبیوں کو مانے یا نہ مانے، یہ چند اخلاقی قوانین ہیں جو کہ شروع میں اس کے آ رہے ہیں، جو کہ ہر انسان کی انسانیت ان باتوں کا تقاضا کرتی ہے، فطرت کا تقاضا ہم سمجھیں کہ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ اندر سے فطرت کی پکار ہے، نیچر تقاضا کرتا ہے کہ یہ سارے کام کیے جائیں۔ دیکھیں قرآن کا انداز آپ دیکھیں بڑا خوبصورت ہے، یہ صرف قانونی احکامات نہیں دیتا بلکہ اخلاقی احکامات بھی دیتا ہے. صرف یہاں پر سمجھی لیگل لاز نہیں ہیں بلکہ مورل لاز بھی ہیں. تمہاری موریلٹی، تمہارا اخلاق، تمہارا ضمیر تقاضا کرتا ہے ان باتوں کا، اور وہ بھی شریعت کا حصہ ہیں. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا. اب شرعی حکم وہ کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا اور زکات دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی پھرنے والے. یہ چیزیں بتائی تھیں، اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی دل میں نرمی پیدا کرتا ہے. شرک نہیں کرنا، اور اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا ذکر. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی ہم قرآن میں تین چار مقامات پر اس کو دیکھیں گے کہ اللہ کا حق کیا ہے سب سے بڑا، شرک نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر آ جاتا ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تمہیں نیکی کرنی ہے، سب سے پہلے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو. ڈرائنگ روم مینرز پر اللہ جج نہیں کرے گا ہم کو کہ ہم جب ڈرائنگ روم میں بیٹھتے تھے تو کتنے خوش مزاج ہوتے تھے، یا ہم کسی فلنتھراپس آرگنائزیشن میں جا کے کیا ڈونیشن دیتے تھے، اور گھر والوں سے جو سیدھے منہ بات نہ کرے تو اللہ کو نہیں ضرورت ان کاموں کی. اگر خوش مزاج تم ہو، سب سے پہلے گھر والوں سے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرو. تم اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو، سب سے پہلے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو دو. یہ بنیادی تعلیم ہے قرآن کی. بنی اسرائیل کو بھی یہی تعلیم دی گئی، لیکن وہ سارے کے سارے منہ موڑ گئے، دل ان کے سخت ہو گئے. کیا حال انہوں نے کر لیا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں دوسرے کا خون نہ بہانا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. اب پوچھا جا رہا ہے افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ یہ سوال آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ احکامات مان کر کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری نجات ہو جائے گی؟ کیا تم اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہو کہ چلو پورا نہیں کر رہے تو کچھ تو کر رہے ہیں، چلو کم از کم ان سے تو بہتر ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے، اور اس کو زندگی کا طریقہ ہی بنا لیا کہ قرآن کے کچھ احکامات کو ماننا ہے اور کچھ کو تو بالکل ہی نہیں ماننا، اس لیے کہ ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ وہ سوٹیبل نہیں. سیلف میڈ ایڈیشن بنا لیا دین کا، اور تم سوچتے ہو کہ تم جنت کے خریدار ہوگے، تمہیں اس آدھے ایمان سے جنت ملے گی. دنیا میں 100 کا نوٹ کسی کے ہاتھ میں ہو تو چلے اس مہنگائی کے دور میں کچھ نہ کچھ تو خرید ہی لے گا، لیکن اس 100 کے نوٹ کو اگر آدھا کر دیا تو آدھے 100 کے نوٹ سے کچھ نہیں آنے والا، تو آدھے ایمان سے جنت کہاں سے آئے گی؟ ماننا ہے تو پورا مانو، چھوڑنا ہے تو پورا چھوڑ دو، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. تو تم اس خوش فہمی میں کہیں مت رہنا کہ آدھی کتاب پر عمل کر کے نجات ہوگی. فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. پھر تم میں سے جو ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ کی کتاب میں اللہ کا قانون موجود ہے. قانون کا تقاضا یہ ہے کہ قانون کو پورے کا پورا مانا جائے. دنیا میں اگر کوئی سارے قوانین مانتا ہے، 9 قوانین مانتا ہے اور ایک توڑ دیتا ہے، ایک، تو اس کو مجرم کہا جاتا ہے، کرمنل کہا جاتا ہے. لیکن عجیب معاملہ ہے ہمارا کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں سے 9 پر عمل کر کے ہم 2-4 کو نہیں مانتے تو ہم کرمنل سمجھنے کے بجائے، اپنے آپ کو مجرم سمجھنے کے بجائے ہم کہتے ہیں وی آر لبرل مسلمز، ہم لبرل ہیں، نہیں, اللہ کے ہاں لبرل کوئی چیز نہیں. لبریشن, آزادی کس چیز سے؟ اللہ کے قانون سے. جو اللہ کے قانون سے آزادی مانگتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہی کی فہرست میں ڈالا جاتا ہے. یہ کیوں کیا؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے دین کے حصے بخرے کیے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے. لہذا نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی نہ انہیں کہیں سے مدد پہنچ سکے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, ربنا لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے جو آدھے دین کو مانتے ہیں اور آدھے دین کو نہیں. پھر مزید ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پہ رسول بھیجے. آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے ان کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا طریقہ ہے, یعنی بنی اسرائیل کی طرف خطاب ہے کہ پھر یہ تمہارا کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی, کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے کیا کہا؟ وقالوا قلوبنا غلف, کہنے لگے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں, ہمارے دل تو غلافوں کے اندر ہیں, بڑے پروٹیکٹڈ ہیں. کیسے ڈس اورینٹ ہو گئے, کیسے گمراہ ہو گئے کہ سزا نعمت اور ہدایت ان کو سزا محسوس ہونے لگ گئی, خیر اور شر کی ساری تمیز ان میں سے ختم ہو گئی. کہنے لگے ہم نہیں کسی کی بات مانتے, ہمارے دل تو بس محفوظ ہیں. فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون, اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے, اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. یعنی ہدایت کی بات کے لیے ان کا دل کھلتا ہی نہیں, بند ہو گیا, سخت ہو گیا, گمراہی پر ڈٹ گئے ہیں اور اڑ گئے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم, اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے یعنی قرآن مجید, اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی, باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. مراد یہاں پہ اشارہ ہے کچھ تاریخی پس منظر کی طرف. یہودی مدینے میں رہتے تھے, مدینے کے مشرکوں سے وقتاً فوقتاً ان کی جنگیں ہوتی رہا کرتی تھیں. جب کوئی جنگ ہار جاتے تھے تو مشرکین مدینہ سے کہتے تھے کہ ٹھہر جاؤ, ہمارے رسول آنے والے ہیں, جب وہ رسول آ جائیں گے ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے جنگ کریں گے اور پھر ہم جیت جائیں گے. لیکن کیا ہوا؟ فلما جاءہم ما عرفوا, جب وہ آ گئے, جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا, خوب جان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے, کیا کیا؟ کفروا بھی, کفر کر دیا, انکار کر دیا اس کا. اللہ کی لعنت ان منکرین پر. کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا. لہذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا مقرر ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے, اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں. حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو, کن کو؟ یعنی جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے, کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کر آئے, پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. کیا کہا تھا؟ وَاسْمَعُوا, سنو. سنا کیوں جاتا ہے؟ عمل کے لیے. کیا کہا انہوں نے؟ یہ پہلے دن سے رویہ دیکھیں. قالوا, کہا, سمعنا, سن لیا ہم نے, وعصینا, مانیں گے نہیں. وجہ کیا تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا, کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے. مومن ہو کر کہنا کہ ہم نہیں مانیں گے, وی آر سوری, ہم نہیں مان سکتے, کیسے مومن ہو, شرم دلائی جا رہی ہے. قل, کہہ دیجئے, اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کسی طرح ہزار برس جیے, حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. ان سے کہہ دیجئے جو کوئی جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اگر یعنی جبریل علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ یہ ہے ان کی کہ وہ قرآن لے کر آئے تو فرمایا من کانا ادو اللہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. کہہ دیجئے جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائل کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے پھر ایمان کے جزیات میں سے ایک جز کی طرف اشارہ ہے. سارے فرشتوں کو ماننا ہے, سارے رسولوں کو ماننا ہے, ایک کو بھی فرشتے کو نہ مانا, صرف جبریل کو نہ مانا یا ان کی برائیاں کی, کافر. سب رسولوں کو مانا, ایک رسول کو نہ مانا, کافر کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے. یہ تھا کہ یہودیوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس وہی کون لاتا ہے. جب آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام تو بدک گئے, بہانہ بنا لیا اسی بات کو کہ نہیں نہیں اگر جبریل ہیں تو ان کی تو ہم سے دشمنی ہے, وہ تو ہم پر عذاب لاتے رہے تھے, ہم نہیں مانتے پھر اس قرآن کو. حالانکہ سیدھی سیدھی بات کیا ہے کہ یہ مت دیکھو جو حدیث میں مضمون آتا ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. لانے والی کی دشمنی میں اپنا برا کرتے ہو, بات مان لو, بات حق ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی نظر انداز کر دیا, بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لائے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں. اللہ کی کتاب سے بے نیاز ہو گئے. اب ویکیوم تو کہیں نہیں رہتا, خلا تو نہیں رہتا. جب ایک چیز فائدہ مند نکال دی تو اس خالی جگہ کو ایک نقصان دہ چیز نے آ کر پر کر لیا. جب اللہ کے کلام سے منہ موڑا, اللہ کی ہدایت سے منہ موڑا تو شیطان کے پیچھے چل پڑے. کسی نہ کسی کو تو بہرحال لیڈر بنانا ہوتا ہی ہے, شیطان ان کا لیڈر بن گیا. تو کیا ہوا, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈالا اور کیا کیا, اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو صاف طور پر آگاہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک فتنہ ہیں, تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے, مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھیں. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا کس کا؟ جادو کا. تو کیا ہوگا؟ مالہ فی الاخرت من خلاق. جو جادو کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا. جادو کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو جادو ٹونے کا بنی اسرائیلیوں کو بہت شوق ہو گیا. یہ کچھ عرصے جب بابل گئے تھے اور وہاں رہے تھے تو وہاں لوگوں میں, بابل کے شہریوں میں جادو ٹونے کا زور تھا. مشرق قوم تھی ان کے ساتھ. بیبیلون میں ان کو بھی جادو ٹونے کا شوق پیدا ہو گیا اور اس طرح سے یہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ہم کو جادو ٹونے کے دعوت نامے نظر آتے ہیں. یہ کہیں کسی نے گاڑی میں ہماری ڈال دیا تھا, کہتے ہیں نہ کوئی معاوضہ نہ ڈیمانڈ, کام ہونے کے بعد اپنی خوشی سے منہ میٹھا کرائیں. کالی طاقتوں کے ماہن شکتی مان بنگال ہندوستان کے مشہور پروفیسر, ان کا نام لکھا ہے, ان دکھی بہن بھائیوں کے لیے پیغام خوشی جو آج کل کے نام نہاد مولویوں اور پروفیسروں کے ہاتھوں لٹنے کے بعد مایوس ہو گئے ہوں. یعنی کہ آئیے اب ہم لوٹتے ہیں آپ کو. کہتے ہیں مایوس مت ہوں, مایوسی راحت پہ بدل جائے گی. ہر مسئلے کے حل کے لیے, مثلا شادی میں رکاوٹ, گھریلو مسائل, من پسند محبوب, چاہے وہ کسی کی بیوی یا شوہر ہی ہو کوئی بات نہیں, آپ کا من پسند ہے تو کیا ہوگا, من پسند محبوب آپ کے قدموں میں, رشتوں کی بندش, اولاد کی بندش, من پسند شادی, کاروباری بندش, نیز ہر طرح کے مسئلے کے یقینی حل کے لیے تشریف لائیں. اور سپر فاسٹ حل ہے نا, انسٹنٹ کافی کی طرح. کیا کہا؟ ہر مسئلے کا یقینی حل 24 گھنٹے میں, زیادہ انتظار کی زحمت بھی نہیں. نعوذ باللہ, خدائی کا دعویٰ ہے, کوئی مومن یقین نہیں کر سکتا ان باتوں کے اوپر. تو یہ مسلمانوں کو یہاں دراصل آئینہ دکھایا گیا کہ دیکھو جب اللہ سے تمہارا تعلق کمزور پڑ جائے گا تو یقیناً شیطان تم کو اپنے پیچھے چلائے گا. جادو کا جیسے کہ یہاں بھی ہے کہ میاں اور بیوی میں جدائی ڈلوایا کرتے تھے. عجیب چیز ہے یہ جادو کہ جو جادو کر رہا ہوتا ہے اپنی بگڑی تو بنا نہیں سکتا, ہاں دوسروں کی بنی بگاڑ دیتا ہے. ایسی نیگیٹو, ایسی گندی یہ چیز ہے. اور کیا کچھ یہ جادوگر کرتے ہیں کہ میں نے خود دیکھے ہیں تعویذ لکھے ہوئے, خون سے تعویذ لکھتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ گندے خون سے تعویذ لکھتے ہیں. قرآن کو اپنے پیروں کے نیچے لکھ کر یہ باتھ روم میں جاتے ہیں. محرمات سے زنا کرتے ہیں, قرآن کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ کر قرآن پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جادو ہو نہیں سکتا جب تک شیطانوں کو راضی نہ کیا جائے, اور شیطان انہی کاموں سے راضی ہوتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہمیں ان میں سے, جادوگروں میں سے کسی کے پاس جانے کی. اگر کوئی مشکل پریشانی آپ کو ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ اس کا ایکسپلینیشن آپ نہیں دے سکتی, سمجھ میں نہیں آ رہی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں ہر طرح کی شفا بتا دی ہے. انسان معوذتین پڑھے, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, آیت الکرسی پڑھے, اپنے گھر میں یہی سورہ بقرہ اس کو زور سے پڑھتا رہے, انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا اثر ختم ہو جائے گا. کوئی تکلیف, کوئی پریشانی ہوگی, سب انشاءاللہ رفع ہو جائے گی. جادو کا سیکھنا اور جادو کا کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. پہلی ہے اللہ کے ساتھ شرک, اور دوسرا جادو, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور یہاں جادو کو کفر سے تشبیہ دی جا رہی ہے. لیکن ظلم دیکھیں کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے الزام سلیمان علیہ السلام کے نام کے ساتھ برداشت نہیں کیا, جملے کو بیچ میں روک کر فرمائے وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا, کفر سے مراد ہے جادو. انہی سلیمان علیہ السلام کے نام پر آج نقش سلیمانی بکتے ہیں. نبی کی عزت کو بٹا لگانے کے برابر ہے نبی کا نام جادو کے ساتھ لینا یا جادو کے ساتھ اٹیچ کرنا. تو جب ایمان کمزور ہوتا ہے تبھی انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے. قرآن کتاب ہدایت نہیں رہتا, زندگی کے مشکل مسائل کا اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں رہتا, بلکہ کرشموں اور ٹوٹکوں کا پرسرار نسخہ سا بن کے رہ جاتا ہے. چلوں وظیفوں کی کتاب, یا گھول کر پلا دو, یا تعویذ لٹکا لو, یا فال نکال لو, یا بس صرف دنیاوی فائدے کے لیے اس کو پڑھا لو, پھر قرآن سے تعلق اس طرح کا رہ جاتا ہے. پھر یہ کتاب ہدایت نہیں رہتی لوگوں کے لیے. فرمایا وَلَهُ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا, کاش انہیں خبر ہوتی. اے ایمان والو, رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ چند یہودیوں کی شرارتوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مجلس میں جو بات فرمائی وہ ہم سن نہ پائے، دوبارہ سے بیان کر دیجئے، تو رائنا کہا جاتا تھا۔ یہ اپنی زبان کو لچکا کر اس کو رائنا بنا دیتے تھے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ تو کہا کہ تم یہ لفظ استعمال نہ کرو جو فتنے کا باعث بن رہا ہے۔ مسلمانوں سے فرمایا گیا چھوڑ دو اس لفظ کو، انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے، یہ لفظ استعمال کر لو اور بات توجہ سے سنو تاکہ رائنا کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ وللکافرین عذاب علیم، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ لیکن جادو کے بعد فوراً یہ ذکر آ رہا ہے کہ جادو سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ کا اذن نہیں ہے۔ گھر میں کوئی پریشانی آئے تو اپنی طرف بھی انسان ذرا غور کرے کہ بچے کی شادی نہیں ہو رہی کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ ہمارا معیار بہت اونچا ہو گیا، یا گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں تو کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ میری زبان تیز ہو گئی ہے یا گھر کا کوئی فرد بدمزاج ہو گیا ہے۔ اپنے اندر بھی انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے اور جادو سے قطعاً ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ ہمیں بتا دیا ہے۔ فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل، پھر کیا تم اپنے رسولوں سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسی علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام فرض کیے ہیں تو ان کو ضائع مت کرو، اور کچھ حدیں مقرر کی ہیں تو ان کو مت پھلانگو، اور کچھ اشیاء حرام کی ہیں ان سے بچو، اور کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، یہ رحمت ہے تمہارے لیے، بھول کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، لہذا ان کی کھوج کریت میں مت پڑو۔ جن باتوں کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہیں رہنے دیں۔ بہت سوالات جیسے کہ ہم بنی اسرائیل کے طرز عمل سے دیکھ چکے، بہت زیادہ سوالات شریعت کو بھی سخت کر دیتے ہیں، انسان عمل نہیں کر پاتا اور کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ فرمایا
ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا کر لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کے بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔
اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ نافذ کر دے، مطمئن رہو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کتنی خوبصورت آپ دیکھیے مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے کہ لوگوں کی سازشوں کی طرف سے، جب ان کی طرف سے حسد اور سازشیں ہو رہی ہوں تو تم ان کی سطح پر مت گرنا، تم اپنا اخلاق برقرار رکھو، درگزر کرو، رخ پھیر لو، اور کیا کرو؟ اب دیکھیں تعمیر سیرت کے لیے کیا کرو، وقیم الصلاۃ واتو الزکا، نماز قائم کرو اور زکات دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ بھی آج ہم کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، اتنے گروہ مسلمانوں میں ہو گئے ہیں، ہر گروہ کا خیال یہ ہے کہ بس فقط صرف وہی جنت میں جائے گا، یہی بیماری ان میں بھی پیدا ہو گئی تھی پچھلے لوگوں میں۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں۔ دیکھیے پھر بات کس کی ہے، عمل کی۔ فرمایا آگے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور اس کی ویرانی کے درپے ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اصل مقصد اللہ کی اطاعت ہے، وفاداری کسی خاص جگہ یا خاص سمت میں نہیں ہوتی بلکہ وفاداری اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے تحویل قبلہ کے احکامات کے لیے جو دو رکوعوں کے بعد آنے والے ہیں۔ وقالو، ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے، اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، اور ان سب اگلے پچھلوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر یعنی نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے آپ ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہیں۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقوں پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ بس راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حق تلاوت ہی کی بات کی گئی ہے کہ ایسے پڑھتے ہیں کتاب کو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ سب سے پہلا حق کہ اس کتاب پر، قرآن پر ایمان لایا جائے، عظمت کا احساس ہو، اس کی ایک ایک بات پر عمل کرنے کی پختہ خالص نیت ہو، پھر اس کو صحیح پڑھنا زبر زیر کی غلطی معنوں میں بہت فرق پیدا کر دیتی ہے، صحیح طرح سے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو ادا کرنا، پھر اس کو سمجھنا کہ جو عربی میں لکھا ہے، عربی ہماری زبان نہیں تو ہم اتنی عربی کم از کم جان لیں کہ ہم قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھ سکیں، پھر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا ہے اور پھر آگے بھی پہنچانا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔